الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سید العرب والعجم سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی، معنی درس قرآن کے حوالے سے ایک خاص موضوع جو منصب نبوت اور عقیدہ نبوت کے حوالے سے اس کی مختلف جہتیں اور اس کی مختلف اقساط آپ کی خدمت میں تقریباً 3 سے 4 درس قرآن سے آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے، اور اس میں ایمان عقیدے کے حوالے سے عقیدہ نبوت کی ضرورت کس قدر اہم ہے، اور نبی پر ایمان رکھنا اور نبی پر دل و جان سے نثار ہو جانا اس کا طریقہ اور تقاضا کیا ہے، اور نبی کہتے کس کو ہیں، نبی کا منصب کیا ہوتا ہے، کیا چیزیں نبی کی ضروریات سے ہوتی ہیں، کیا چیزیں نبی کے لیے لازم ہوتی ہیں، اس حوالے سے آج اس فکر کی ہم ایک اور نشست آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں، اور گزشتہ تقریباً 2 درسوں کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب جلیلہ کے حوالے سے جو ہم نے بحث شروع کی تھی کہ نبی کا منصب اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سفارت کا ہوتا ہے، تعلق کا ہوتا ہے، واسطے کا ہوتا ہے، اور نبی کا منصب یہی ہوتا ہے کہ وہ بندے کو اللہ سے ملا دے اور اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دے، اور ساتھ ساتھ صرف پیغمبر محض نہیں ہوتا بلکہ اس کے وجود اور اس کی ذات کا تعلق امت کے ساتھ اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ امت اور اس کے متبعین کا کوئی بھی عمل صرف اس سے سن کر اس پر عمل کرنا کافی نہیں، جب تک اس احکام پر اس نبی کی عظمت اور محبت کا رنگ اس عبادت پر نہ چڑھے اس وقت تک اللہ رب العالمین امتوں کی ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول نہیں فرماتا. اس حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ چند چیزیں نبوت کے لوازمات میں سے ہوتی ہیں، جس طرح نبی بن جانا اور نبوت جو ایک وہبی منصب ہے کہ کسبی طور پر اپنی طاقت، اپنی ریاضت، اپنی عبادت کے ذریعے کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، تو جس طرح یہ امر عقیدہ نبوت کے اندر، یہ چیز عقیدہ نبوت کے اندر ایک بنیادی شق رکھتی ہے اور بنیادی نظریہ رکھتی ہے کہ نبی کا منصب جو ہے وہ کسب سے نہیں مل سکتا، تہجد کی کثرت سے نہیں مل سکتا، عبادات کی کثرت سے نہیں مل سکتا، وظائف کی کثرت سے نہیں مل سکتا، محض نسب کی شرافت کی بنا پر نہیں مل سکتا. یہ اللہ رب العالمین کا وہب طریقہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا خود انتخاب ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین جنہیں نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے. یہ باتیں ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تک ہے، یعنی حضور پر تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب حضور کے بعد نہ کوئی نبوت کا زمانہ مقدر ہے اور نہ ہی کوئی مرتبہ مقدر ہے، یعنی حضور پر نبوت کے زمانے بھی ختم کر دیے گئے، مرتبہ بھی ختم کر دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر قرب قیامت تشریف لائیں گے تو ان کی حاضری بحیثیت امتی کی ہوگی، نبوت کے نہیں ہوگی، اس لیے کہ نبوت کا زمانہ اور نبوت کا مرتبہ مکمل طور پر، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس میں گرامی کے ساتھ لکھا جاتا ہے ختمی مرتبت، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کی ختم ہی مرتبے کو ہی گویا کہ ختم کر دیا گیا۔ اب جہاں نبوت کے عقیدے کے اندر میں عرض کر رہا تھا، اس بات کا یقین رکھنا اہم ضروری ہے اور لازم ہے کلمہ پڑھنے کے ساتھ، اور یہ بات بھی ہم نے ضمن آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ کلمے کے تقاضے ادا کیے جائیں گے، رسول کہا ہے تو پھر رسول کے تقاضے ادا کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک تقاضا جو ہم نے ذکر کیا یہ کہ رسول کی مثال محض کسی شخص کے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا منصب یہ ہوتا ہے کہ ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے، وہ اللہ اور بندوں کے درمیان سفارت اور تعلق اور وسیلہ اور واسطہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین ان کا انتخاب خود فرماتا ہے، کوئی شخص عبادت اور ریاضت کے ذریعے نبی نہیں بن سکتا۔ تو جہاں یہ چیزیں عقیدہ نبوت کے ضمن میں داخل ہوتی ہیں، وہیں پر یہ چیزیں بھی نبوت کے عقیدے میں داخل ہوتی ہے کہ نبی کا غیب جاننا ضروری ہوتا ہے، نبی کا تعلق غیب کے ساتھ ہوتا ہے، اور نبی کے جس طرح کے نبی کے بارے میں یہ نظریہ رکھا جائے کہ نبی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بس انہوں نے احکام دے دیا، تعلیم دے دی، اب ہم رب کریم کے احکام پر عمل کریں گے، تو یہ فرسودہ اور یہ دقیانوسی عقیدہ جو منافقت کے عقیدے پر سراسر مبنی ہے، اس پر ہم نے تفصیلاً خطابات آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں، جو آپ ویب سائٹ کے ذریعے مختلف سیریز کے ذریعے اس کو اپنے مطالعے میں لا سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا نظریہ یہی تھا کہ انہوں نے احکام تو حضور سے لیے ہیں اللہ رب العالمین کے، لیکن اس احکام کی بجا آوری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو معطل نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام کو اس کے ساتھ رکھا ہے، اور انہوں نے اسی بات کو اپنے لازم قرار دیا کہ ہمارے جملہ عبادتیں اور جملہ باتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول جب ہوگی، جب ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہوگا، محبت کے اعتبار سے۔ تو لہذا جی نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب نبی کی تعظیم سب سے بڑی یہی ہے کہ جناب کلمہ پڑھ لیا ہے، تعظیم سب سے بڑی یہی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، تعظیم یہی ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، صرف یہی تعظیم کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ نبی کے ذکر کے ساتھ ہر وہ شے جو نبی کے ذات کے ساتھ منسوب ہے اور ہر وہ شے جو نبوت کے خصائص کے اندر ہے، ان کو دل و جان سے قبول کرنا، یہ عقیدہ نبوت اور کلمہ توحید کے ان تقاضوں میں سے ہے کہ جب ان تقاضوں کو مانا جائے گا تب کلمہ توحید اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ ہم نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ نبی کی ذات جو ہوتی ہے، نبی کا مقام جو ہوتا ہے، ان کا تعلق اللہ رب العالمین سے براہ راست ہوتا ہے، اور براہ راست ہونے کے حوالے سے ان کا علم اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے عطا فرماتا ہے، اور ہم چین چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو نبی ان چیزوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے، اور ان مغیبات جو اسرار اور غیوب کی چیزیں ہیں ان کا بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ تو جس طرح نبی کے لیے تعلق اور وسیلے کا منصب ہونا ضروری ہے، نبی کے لیے امت سے ممتاز اور افضل ہونا ضروری ہے، اسی طرح نبی کے لیے ان علوم کا حاصل بھی ضروری ہے کہ جس کو علم غیب کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور امت اس چیز کو اس نظریے کے ساتھ ذکر کرتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اس پر ہم نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو علوم عطا فرمائے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے دو قسم کے علم رکھے ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات وہ علم ہے جو ہمارے احکام سے متعلق ہیں، نماز، روزہ، زکات، عوامر و نواہی، جس چیز کو ہم نے بجا لانا ہے، جس چیز کو بجا نہیں لانا ہے، جس سے باز رہنا ہے، تو جس چیز شریعت سے جو حکم، شریعت کی باتوں سے جو متعلق آیات ہیں، ان کو محکمات کہا جاتا ہے، اور ان آیات کو سمجھنا اس قدر آسان ہے کہ جس طرح اس کی تلاوت کرنے کے ساتھ ہی اس کا ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہے، پھر اس کی تفہیم، اس کے نظائر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ادائیگی کے طریقے کو اپنے عمل سے ذکر فرماتے ہیں، پھر انہی آیات کے اندر ایک آیات کا حصہ ہے جس کو متشابہات ذکر کہا جاتا ہے، اور متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں کہ جس میں پوری امت اگر ان آیات کی تفہیم اور سمجھ کے لیے غور و تحمس کرے، انتہائی فکر لگا دے اور اپنی تمام تر توجہ کو اس کے اندر داخل کر دے، تب بھی ان آیات کے معنی ان پر واضح نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس طرح کہ الف لام میم، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد،
یہ آیات جو حروف مقطعات ہیں جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی انتہائی خفا کے اندر ہے، انتہائی پوشیدگی کے اندر ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان دو قسم کی آیتوں کو قرآن میں اتارا ہے، جو محکمات ہیں متشابہات ہیں. اللہ رب العالمین نے امت کے لیے جس چیز کا پابند نبی کو کیا ہے کہ جو باتیں آپ نے امت کو بتانی ہیں وہ تو محکمات ہیں، لیکن متشابہات کا نزول کیوں ہوا ہے؟ اب نازل جب اللہ نے ان آیاتوں کو کیا ہے متشابہات، جو انتہائی غیب اور اسرار کے پردے کے اندر ہے، اگر اس کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا تو اس کو نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات یہ ہوئی کہ محکمات کا تعلق ہماری روحانیت کی ترقی کے لیے تھا، اور متشابہات کا تعلق نبوت کی ترقی کے لیے ہوا کرتا ہے. جو آیتیں سراسر غیب کے کلام اور غیب کی باتوں پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے امت مسلمہ نے اور اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے علم مرحمت فرمایا ہے، اور وہ علم جو ہے وہ محض علم ظاہر نہیں ہے بلکہ علم باطن ہے، مغیبات کا علم ہے، متشابہات کا علم ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک اور آیت ذکر کی تھی سورہ قیامہ کی، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ اے محبوب، آپ نے اس سے پہلے قرآن کی تلاوت تو نہیں کی ہے، لیکن آپ اس کو پڑھیں گے کیسے، اس کو ادا کیسے کریں گے، اس کا تلفظ کیسے کریں گے؟ جس شخص نے ابھی الف با نہ پڑھا ہو تو وہ پھر پھر آگے کی کتابوں کو کس طرح پڑھ لے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان علینا، فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعہ وقرآنا. آپ نہ زبان کثرت کے ساتھ چلائیں جبریل کے ساتھ، نہ اس کو یاد کرنے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، آپ کے دل میں بسا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور آپ کی زبان پر جاری کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ وقرآنا، علینا ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے، ہم نے اپنے ذمے کرم پر اس چیز کو لے لیا ہے کہ اس کی تلاوت کو تجوید کے اعتبار سے آپ کی زبان سے جاری کریں گے، اور ترتیل کے اعتبار سے آپ کی زبان سے جاری کریں گے، اور آپ اس کا ایک حرف بھی نہیں بھولیں گے. آپ جبریل کے ساتھ جو تکرار کرتے ہیں تو آپ کو یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں تکرار نہ کروں تو قرآن مجھے یاد کیسے ہوگا؟ تو فرمایا محبوب، یہ کتاب ہدایت تو ہے، لیکن آپ اس بارے میں اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں. ان علینا جمعہ وقرآنا، اس کا دل میں جمع کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی زبان پر جاری کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو جہاں اللہ رب العالمین نے لفظ قرآن کو سرکار کے سینے میں جمع کرنے کی ذمہ داری لی ہے، اور جہاں لفظ قرآن کی تلاوت کو آپ کی زبان پر جاری کرنا اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اسی طرح ان الفاظ کے معنی بھی تو ہے نا. جہاں لفظ پڑھا جا رہا ہے تو اس الفاظ کے معنی بھی تو ہیں، اس الفاظ کے معنی اور ترجمے بھی تو کچھ ہیں، ان کے حقائق تو کچھ ہیں. مثال کے طور پر الف لام میم، کافا یا عین صاد، اس کو حضور کی زبان سے چلا دینا، یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. فرما ان علینا جمع ہوا قرآن، ان الفاظ کو یاد کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی زبان سے جاری کرنا بھی ہمیں ہماری ذمہ داری ہے. تو پھر الفاظ کا کوئی معنی تو ہوگا، الف لام میم کا کوئی معنی تو ہوگا، کافا یا عین صاد کا معنی تو کوئی ہوگا، ان آیات اور کلمات قرآنیہ کا کوئی ترجمہ تو ہوگا، اس کی کوئی تفسیر اور مراد تو ہوگی. تو اللہ رب العالمین نے آگے اس کا ارشاد فرمایا، ثم ان علینا بیانا، محبوب اس الفاظ کا بیان اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی تجھے سمجھا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اب دیکھیں دونوں چیزیں نبی مکرم کے لیے قرآن مجید نے واضح کی ہے، کہ الفاظ بھی ہم جاری کریں گے جو آپ کی زبان پر ہوگا، اور معنی جو ہوگا وہ آپ کے دل کے اندر ہوگا. تو مقطعات والی آیات ہو یا متشابہات والی، یعنی محکمات والی آیات ہو یا متشابہات والی آیات ہو، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر میں اس کا ترجمہ رکھ دیا گیا. ایک بات. دوسری بات، کیونکہ آج اس موسوم موضوع کو ہم نے یہاں پر اختتام کی طرف لانا ہے، اس لیے میں پرانا درس سے متعلق چند گوشی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. قرآن کی آیات کی آپ نے تفصیل سماعت فرما لی، ایک بات. دوسری بات اسی کے حوالے سے جو یہاں پر ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر ذرے ذرے کا علم رکھا ہے. یہ دوسرا اس کا مقدمہ ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اور تفہیم نظریہ نبوت، تفہیم مسئلہ علم مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے یہ بات دوسرے شق میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر شے کا علم، جو چیزیں پیدا ہوں گی، جو پیدا ہو چکی، جو ہوتی رہیں گی، جو ہونی ہے، جو جو چیز وجود میں آئیں گی موجودات. اب قرآن میں علم کی دو صورتیں ہیں، یہ بھی آپ سن لیجئے. جس طرح آیات کے نزول کی دو صورتیں ہیں، محکمات متشابہات. محکمات وہ جس سے شریعت ثابت ہوتی ہے، متشابہات وہ جس کو ہم سمجھنا بھی چاہیں تو نہ سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے دونوں علم اپنے محبوب کو سمجھا دیے ہیں، اس لیے کہ نبی کا منصب اس کتاب کے معلم کا ہے. اگر نبی خود اس آیات کو نہ سمجھ پائیں گے تو اس کے معلم کیسے بنیں گے، اس کا درس کیسے دیں گے؟ پتا چلا کہ قرآن ہم بعد میں سمجھیں گے حضور کے ذریعے، اللہ نے پہلے مصطفیٰ کو اپنے کرم سے قرآن سکھا دیا ہے، جس کو سورہ رحمان میں ذکر کیا کر رحمان علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو قرآن سکھایا ہے، اور خلق الانسان علم البیان، قرآن کی تعلیم کے لیے مصطفیٰ جو انسان مطلق ہیں، انسان کی فرد کامل ہیں، ان کو چنا ہے، اور جمی ما کان ما یکون، جو ہر شے جو ہو چکا، جو ہوگا، جو ہو رہا ہے، اس کا سب کا بیان قرآن کے اندر ہے، وہ ہم نے نبی کو سکھا دیا ہے۔ تو یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو گویا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، توجہ ہے آپ کی میری طرف، نزول کے اعتبار سے قرآن کی دو آیتیں بن، دو شقے بن گئی، محکمات متشابہات، ایک اس کے علم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بھی اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، یعنی ایک ہے موجودات اور ایک ہے معدومات، موجودات اور معدومات، یعنی ایسے علم جو کبھی نہ کبھی، ایسی چیز جو وجود میں آئے گی، ایسی چیز جو وجود میں آ چکی، کتنی مخلوق وجود میں آ گئی، عالم کے اس تختے کے اوپر، زمین کے اس تختے کے اوپر کتنی چیزیں وجود میں آئی ہیں، نباتات میں دے دیں، جماعتات میں دے، جمادات میں دیکھ لیں، انسانیت میں دیکھ لیں، الغرض عالم میں جتنی چیزیں وجود پکڑ چکی ہیں، جو ظاہر ہو چکی ہیں، جو وجود میں آ چکی ہیں، اس کو کہتے ہیں علم موجودات، یعنی موجودات کا علم جو وجود میں آ چکی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، جو لوگ اہل سنت پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان کی قلی یہاں سے کھل جاتی ہے۔ مسلمان جو نبی کے لیے قرآن کے علوم مانتے ہیں، وہ کون سے علوم مانتے ہیں؟ وہ علم موجودات مانتے ہیں، علم معدومات نہیں مانتے۔ یعنی موجودات ان علم کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ نے کبھی نہ کبھی جس کو وجود بخشنا ہے، جن چیزوں کو خدا نے کبھی نہ کبھی پیدا کرنا ہے، جن ذاتوں کو پیدا کرنا ہے، جن چیزوں کو پیدا کرنا ہے، جن حالات کو پیدا کرنا ہے، جن کیفیات کو پیدا کرنا ہے، جن واقعات کو پیدا کرنا ہے، جن حوادثات کو پیدا کرنا ہے، جن بشارتوں کو پیدا کرنا ہے، جن نقصانات کو پیدا کرنا ہے، جن فائدوں کو پیدا کرنا ہے، بس مختصر لفظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو چیز شے، شے میں خدا کے ماں سوا ہر چیز آ جاتی ہے، تو جو چیزیں مارج وجود میں آئیں گی، اس کا علم بھی قرآن میں ہے، اور جو چیزیں ایسی ہیں جو ہیں تو شے ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز ضرور، لیکن اس کو وجود کبھی نہیں ملے گا۔ ان علم کے اعتبار سے قرآن کے علم کی دو قسمیں بن گئی، سمجھ رہے میری بات آپ؟ ایک ہے موجودات اور ایک ہے مل کر کہیں معدومات۔ اس تفصیل کو آپ سمجھ کر اپنے علمی سطح کو بلند کریں، تاکہ وہ لوگ جو حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی سطحی ذہنیت کا اندازہ آپ کو ہو جائے کہ اتنے اہم ترین علم اور اتنے ضروری عقیدے کو وہ کس قدر جہالت کے اعتبار سے گویا کہ نشانہ تنقید بناتے ہیں اور اس کا اعتراض کرتے ہیں۔ اگر غلط فہمی میں کرتے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں، ہم ان کے لیے وضاحت کر رہے ہیں، اور اگر کوئی جان کر جہالت سے کرتا ہے تو یقیناً وہ ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قرآن مجید برہان رشید کی آیات کا انکار کرنا اور نبی کے منصب سے چڑھ جانا، یہ مومن کا کبھی شیوا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، یہ مناظروں کے لیے نہیں کر رہے، یہ مباحثوں کے لیے نہیں کر رہے، یہ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں کر رہے، ہم ان حقائق کو اٹھا کر سامنے لانا چاہتے ہیں جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے اور جس کو آج تک نبی کے حوالے سے امت نے ذکر کیا ہے۔ میں نے اس طرح عرض کیا کہ آیات کے اعتبار سے آیات کی دو قسمیں تھیں، محکمات متشابہات، اسی طرح قرآن میں جو علم ہے، قرآن میں کس چیز کا علم ہے؟ فرما ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک کو تر کو ہم نے جمع کر کے اس دنیا اس قرآن میں رکھا ہے۔ اب کائنات کا حصہ دو حصوں پر ہے، کائنات دو حصوں پر ہے، دیکھیں ہر جگہ دو دو چل رہا ہے، کائنات دو حصوں پر ہے، بعض خشکی پر، بعض تری پر، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج کر دیا ان لوگوں کو جو علم نجوم کے ماہرین تھے، جو علم فلکیات پر فخر کرتے تھے، جو جادو اور سحر پر فخر کرتے تھے۔ قرآن نے واضح کر دیا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ نہ خشک اور نہ تر نہ خشک، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ذرے ذرے کو بیان کو خدا نے قرآن میں نہ بھیجا ہو۔ یعنی مختصر انداز میں کتنی بڑی حقیقت بیان کر دی گئی کہ خشکی کی جتنی چیزیں ہیں اور تری کی جتنی چیزیں ہیں، سب چیز قرآن کے اندر آ گئی۔ اب قرآن علم کا سمندر ہے، لیکن اس سمندر کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں، دو نہریں بن جاتی ہیں، دو حصے بن جاتے ہیں، ایک علم اس میں خاصہ باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو نبیوں کو دیا جاتا ہے۔ جو نبیوں کو دیا گیا ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے، جو خدا کا خاصہ ہے اس کو ماننا شرک ہے۔ یعنی قرآن کے اندر علم کی بھی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں، یعنی قرآن میں ہر چیز کا علم آ گیا۔ آپ سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کے بیان کو لپیٹ کر اس کتاب کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ان دو آیتوں سے آپ کا ذہن واضح ہو چکا ہوگا کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے، ہر علم کی نشاندہی ہے، ہر حالات کی نشاندہی ہے، یہاں تک کہ قیامت کب قائم ہوگی اس کا بھی علم قرآن کے اندر موجود ہے. لیکن سمجھنے والا چاہیے. ہمارے جیسے آدمی اگر سورہ فاتحہ پر تقریر کرے تو دو منٹ میں اس کا علم ختم ہو جاتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں اگر سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات پر اگر میں بحث کرنا شروع کروں تو 70 اونٹ میں لکھتے لکھتے گویا کہ بھر دوں، اور اونٹ ان کتابوں کے وزن، ان صحیفوں کے وزن، اس تحریر کے وزن اٹھانے سے عاجز ہو جائے. ایک اونٹ کتنا وزن اٹھاتا ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں اگر سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات یعنی الحمدللہ رب العالمین ہی کو اگر میں لکھنا شروع کر دوں، اس کے معنی اور مفاہیم اور اس کی مراد جو ہے اگر میں لکھنا شروع کر دوں، تو کہتے 70 اونٹ اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو جائیں. تو اندازہ لگائیے کہ قرآن کا علم کتنا وسیع ہے. جو حضرت علی کے سینے پر ایک قطرہ گرا حضور کے نالین کے صدقے تو ان کو اتنا علم مل گیا، اور جنہیں خدا براہ راست اپنے ذریعہ عطا فرما رہا ہے تو ان کے علم کی شان کیسی ہو. تو یہاں پر بات عرض کرنا چاہ رہا تھا. میں پھر پیچھے لوٹتا ہوں اس موضوع کو متعین کرنے کے لیے، وقت مختصر ہے میرے پاس، کہ آیات کے اعتبار سے دو آیتیں تھیں، محکمات متشابہات. اب علم کے اعتبار سے دو چیزیں آ گئی. آپ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن میں ہر ذرے ذرے کا علم ہے، ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے. قرآن میں ہر خشک و تر کا علم ہے، ہمارا ایمان ہے. ہر چیز کے بیان کو لپیٹ کر قرآن میں رکھ دیا گیا، ہمارا ایمان ہے. ہم جو کھائیں گے پیئیں گے، زندہ رہیں گے، بچے ہوں گے، شادی ہوگی، کیا ہوگا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بڑی آسان بات ہے. یہاں تک کہ ایک پودا زمین سے اگے گا اس کا بھی علم ہے قرآن میں. بیج پھٹے گا کب پھٹے گا اس کا بھی علم قرآن میں ہے. کہاں پر صحرا میں کب بارش ہوگی، کب قطرہ اگے گا. جتنے حوادثات واقعات اس کائنات میں رو پذیر ہوں گے، وقوع پذیر ہوں گے، المختصر میرے الفاظوں کے جامع میں اس کو سمیٹ لیجیے آپ، کہ جتنے واقعات اس منصر شہود پر آئیں گے سب کا علم خدا نے قرآن کے اندر رکھا ہے. اب سب کا علم جو قرآن میں رکھا ہے تو اس علم کے اندر، اب یہ اہل سنت کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے میں عقیدہ قرآن کو آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. اب یہ تو قرآن ثابت ہو گیا کہ علم کا سمندر ہے. اب سمندر تو ہے، لیکن اس سمندر کی موجوں کی دو حدیں ہیں. ایک اس کی سمندر اس علم کی، یعنی قرآن جو ہے وہ علم کا سمندر تو ہے، لیکن اس میں جب علم کی سمندر میں جب موجیں اڑتی ہیں تو موجوں کی دو کیفیت ہوتی ہے. ایک موج وہ ہوتی ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اور ایک موج وہ ہے جس کا کنارہ ہے. تو جس کا کنارہ ہے وہ مخلوق کو دیا جاتا ہے، اور جس کا کنارہ ہی نہیں ہے وہ خاص ہے باری تعالیٰ ہے. اب پھر بھی اگر کوئی کسی کہے کہ جناب یہ نبی کے لیے علم مانتے کافر ہو گئے، تو پھر کیا کر سکتے ہیں ہم؟ یعنی اتنے واضح فرق کے بعد اب اس کو سن لیجیے آپ، کہ اب قرآن کے علوم کی دو قسمیں ہو گئی، موجودات، معدومات. معدومات سمندر علم قرآن کا وہ طوفان ہے اور وہ لہروں کی وہ موجیں ہیں علم کی، کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں. تو جس علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے وہ معدومات ہے، اور جس علم کا کوئی حد ہے، کوئی اختتام ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی ربط ہے، کوئی حصار ہے، اور اس کی کوئی انتہا ہے، وہ ہے موجودات. تو اب موجودات جو جو چیزیں وجود میں آئیں گی اس کا علم بھی قرآن میں ہے، اور کچھ چیزیں ہے تو چیز لیکن وجود کبھی نہیں ملے گا، وہ ہے معدومات. تو مسلمان اور ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ نبی مکرم کے لیے قرآن کے ان علوم کو مانتے ہیں جو وجود میں آئیں گے یا آ چکے ہیں، موجودات. معدومات کا علم ہم نبیوں کے لیے نہیں مانتے، وہ مخلوق کا خاصہ ہی نہیں ہے. جو معدومات کا علم بھی نبیوں کے لیے مانے وہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اور جو موجودات کے علم کی نفی نبیوں سے کرے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو حد بندی کیا ہے کہ قرآن میں دو قسم کے علم آ گئے، جس کو آسان انداز میں سمجھ لیجیے آپ، ایک ہے متناہی، ایک ہے غیر متناہی. ایک علم ایسا ہے جس کی کوئی انتہا ہے، ایک علم ایسا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب آپ اس کو متناہی کہہ لیں، آپ اس کو موجودات کہہ لیں، آپ اس کو بعلام الہی کہہ لیں، اور جو چیزیں غیر متناہی ہے کہ جس علم کی کوئی انتہائی نہیں ہے اس کو آپ علم الہی کہہ دیں، علم معدومات کہہ دیں، بات وہی بنتی ہے، لفظ بدلتے چلے جاتے ہیں. تو قرآن میں اب دو علم آ گئے کہ ایک انتہا ہے، ایک انتہا نہیں. تو جس کی انتہا نہیں ہے وہ خاصہ ہے باری تعالیٰ ہے، اور جس کی انتہا ہے وہ مخلوق کا خاصہ ہے. کیونکہ انتہا اس علم کی ہوتی ہے جس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، اور خدا کے علم کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. جس کے علم کی انتہا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا کے علم کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا. کہ ابتدا اسے کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو، اور انتہا اسے کہتے ہیں جو بعد میں نہ ہو. اللہ جو مخلوق کو علم دیتا ہے اس کی ابتدا بھی انتہا بھی ہے، انبیاء کو جو علم دیتا ہے اس کی ابتدا بھی اور انتہا بھی ہے، بس فرق اتنا ہے جن نبیوں کو اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس علم کے گھوڑ پلائے ہیں اس علم میں متناہی کا پورا سمندر تنہا مصطفیٰ کو پلا دیا ہے۔ تو یہ ہے اس علم کے عقیدے کی بحث، علم متناہی، علم غیر متناہی۔ علم متناہی جس کی کوئی انتہا ہو وہ علم رسول ہے، وہ علم مخلوق ہے، اس کو آپ عطائی علم بھی کہہ سکتے ہیں، وحی کے ذریعے بھی کہہ سکتے ہیں، الہام کے ذریعے بھی کہہ سکتے ہیں، القاء کے ذریعے بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو علم غیر متناہی ہے اس کو آپ علم معدومات بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس علم کی کوئی انتہا نہیں ہے تو وہ خاصہ باری تعالیٰ ہے، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ ذاتی علم ہے، اور جو ذاتی علم ہوتا ہے وہ عطا نہیں کیا جاتا، اللہ رب العالمین مخلوق کو وہ علم عطا فرماتا ہے جو ان کے منصب، ان کی حیثیت، ان کے مرتبے کے تقاضے کے مطابق ہے۔ لہذا اسی چیز کو قرآن نے ذکر کیا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، اللہ کی یہ شان نہیں کہ یہ علم جو قرآن کے اندر ہے یہ مخلوق میں جو مخلوق کو دینے کا علم ہے تو وہ ہر ایرے غیرے کو بتائے، اس لیے کہ وہ غیب ہیں، وہ اللہ کے راز ہیں، وہ بتانے والے تو ہیں لیکن ہر ایک کو نہیں بتائے جاتے۔ فرمایا ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، اللہ جس رسول کو چاہتا ہے اس علم میں سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ تو اب اس عقیدے کی وضاحت کے بعد میں آگے چند باتیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام غزالی کا ایک بڑا خوبصورت قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ کتنے خوبصورت انداز میں منصب نبوت کی تفہیم اور نبیوں کے مقام کی اہمیت اور ان کا تعارف جو حضرت امام غزالی نے پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان اپنی ذات پر توجہ کرے تو اسے چند چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ فرمایا کہ جس طرح انسان کو اللہ رب العالمین نے پہلے حواس عطا فرمائے، کیا حواس؟ ہمارے اندر پانچ چیزیں حواس کی ہیں جس سے ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، پکڑ کر، سن کر، جس کو قوت خمسہ بھی کہتے ہیں، اور وہ انسان کی حس سے عالیہ ہے، یعنی پانچ چیزیں ہیں۔ تو انسان کو جب اللہ رب العالمین نے حس دیا تو حس انسان کے مرتبے کو سنبھال نہ پائی اور انسان اس میں گمراہی میں پڑ سکتا تھا، تو اللہ نے حس کے نتیجے کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے عقل عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر آپ اگر تیز رفتار گاڑی میں جا رہے ہوں اور گاڑی بہت تیز دوڑ رہی ہو، آپ اپنی عقل سے کام نہ لیں اور تمیز سے کام نہ لیں، صرف اپنے حس سے کام لیں جو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو آپ کو یوں لگے گا کہ درخت بھی بھاگ رہے ہیں، محسوس ہوتا نہیں ہوتا۔ اگر آپ صرف اپنی قوت حس، عقل کو دخل نہ دیں وہاں پر، صرف قوت حس کو دخل دیں تو آپ کو حس یہ بتائے گی آپ کی حس یہ بتائے گی کہ جناب یہ درخت بھی آپ کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ لیکن جہاں حس خطا کرے گی علم دینے پر تو عقل وہاں پر اس کی گمراہی کو روکے گی اور کہے گی کہ نہیں، تو بھاگ رہا ہے، یہ نہیں بھاگ رہے۔ تو یہ جو نتیجہ دفعتن آتا ہے یہ عقل کی طرف سے آتا ہے۔ تو اسی طرح ذکر کیا حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے کہ جس طرح قوت حس کے بعد اللہ نے عقل کو رکھا ہے، اسی طرح عقل جب گمراہ ہو تو اس کے اوپر نبوت کو رکھا ہے۔ یعنی حس جب گمراہ ہو تو عقل کو رکھا گیا ہے، اور عقل اگر گمراہ ہو تو نبوت کو رکھا گیا ہے۔ یعنی حس تو یہ چینا کہ درخت میرے ساتھ دوڑ رہے ہیں، تو عقل نے یہ فوراً فتویٰ دیا کہ درخت نہیں دوڑ رہا ہے، تو دوڑ رہا ہے۔ لیکن جب عقل سے پوچھا گیا کہ خدا کون ہے تو عقل نے کہا کہ جو بہت زیادہ سخی ہو، جو بڑا مہربان ہو، بڑی محبت کرنے والا ہو، علم والا ہو۔ تو اب عقل نے خدا کی یہ تصویر بنائی ہے، لہذا اب کسی نے ہاتھی کو بھی خدا کہہ دیا، پہاڑ کو بھی خدا کہہ دیا، کسی سخی کو دیکھا تو کہا جی آپ خدا کا، بھگوان کا روپ لے کر آ گئے ہیں۔ تو اب عقل نے جو خدا کے تصورات پیدا کیے وہ اپنی حیثیت کے مطابق سے جو اس کی بساط تھی وہ کرنا اس نے شروع کیا۔ لیکن جب حس گمراہ کر رہی تھی تو عقل نے اس کی بات دور سنبھالی، اور عقل جب حساس مسئلے میں خطا کرتی ہے تو اس پر نبوت کو رکھا گیا ہے تاکہ نبوت عقل کی صلاح کر دے۔ اور نبوت نے عقل کی کیسی صلاح کی ہے؟ وہ بڑی بات واضح ہے کہ دیکھیں، عقل یہ کہتی ہے کہ خدا وہ ہے جو بہت طاقتور ہو، خدا وہ ہے جو بڑی قدرت و اختیار والا ہو۔ تو اب عقل نے یہ دیکھا کہ جناب یہ سورج کتنے اختیار والا ہے، کہ جس کی روشنی اتنی ہے، اور کتنا شفقت والا ہے، کتنی مہربانی والا ہے، کہ یہ تنہا نکلتا ہے تو پورے عالم کو روشن کر دیتا ہے۔ تو عقل نے کہا کہ یہ خدا تو ہو سکتا ہے، الیاذ باللہ۔ تو وہ جو لوگ مشرکین تھے انہوں نے سورج کو خدا، کہ سورج نے ان کو لیٹر لکھا تھا کہ مجھے خدا مانو معاذ اللہ، وہ تو اللہ کی قدرت پر دلیل ہے، ان کی عقل نے اس کا تقاضا کیا، کیونکہ عقل نے خدا کا ایک تصور بنایا ہوا ہے نا کہ جو علم میں طاقت میں بھاری بھرکم ہو اور شفقت و مہربانی میں بڑا اعلیٰ ہو، تو انہوں نے دیکھا کہ دیکھو رات یہ چودھویں کا چاند کتنا نرم اور ٹھنڈا اور کتنا شفیق ہے، اپنے ایک وجود سے تمام عالم کو روشن بھی کرتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، سورج دیکھو کتنا روشن کرتا ہے، کتنی مہربانی کرتا ہے، اس سے ہمیں کتنے فائدے پہنچتے ہیں، کتنی اس کی شفقت ہوتی ہے، تو عقل کے تقاضے کے اعتبار سے سورج اور چاند کو لوگوں نے خدا ماننا شروع کیا، لیکن جب دنیا نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے توحید کے پیغام کو مکمل کرنے کے لیے اپنے محبوب اعظم کو بھیجا، تو اللہ رب العالمین نے اسی چاند کو بھی آپ کے ہاتھ کا کھلونا بنایا اور اس سورج کو بھی آپ کے ہاتھ کا کھلونا بتایا اور بتا دیا کہ اے عقل کے چاہنے والوں دیکھو، جس کو تم خدا کہہ رہے تھے تو تمہاری عقل پھٹکار کے شکار تھی، میں نبی مصطفیٰ ان کو اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا رہا ہوں، اور تمہیں بتا رہا ہوں اگر یہ خدا ہوتے تو میرے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنتے، تو کہیں لوگ کہیں کیا آپ خدا ہیں تو آپ سجدہ ریز ہو گئے، آپ نے کہا میں بھی خدا نہیں ہوں، خدا وہ ہے جسے میں خود سجدہ کرتا ہوں۔ تو لہذا حس اگر گمراہی کرے، حس اگر گمراہ کرے تو عقل اس پر نشاندہی کرتی ہے، اور عقل گمراہ کرے تو نبوت نشاندہی کرتی ہے۔ تو امام غزالی نے بڑا پیارا تصور نبوت کا پیش کیا ہے، اور اس کو دوسرے انداز میں امام غزالی لے کر آتے ہیں، اب ذرا سنیے۔ یہاں تو یہ بتایا کہ حس کے اوپر عقل کو رکھا اور عقل کے اوپر نبوت کو رکھا، اسی طرح ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، یہ جانور جو ہے، جانور کو علم نہیں ہوتا، جانور کی حرکتوں پر علم کا اطلاق نہیں ہوتا، جانور کے، یعنی مثال کے طور پر اگر بھینس کھڑی اور سامنے پانی رکھا ہوا ہے، بھینس جا کر پانی اور چارہ کھانا شروع کر دے تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب اسے علم ہو گیا ہے، ہاں اس کی حس اتنی دراز ہے کہ جس کے لیے وہ اپنی طلب جو فطرتی طور پر اس کا وہ اختیار کر رہی ہے۔ علم انسان کا خاصہ ہے، علم عقل سے مترشی ہوتا ہے، علم عقل کے نتیجے کو کہتے ہیں۔ میں اس شخص کی عبارت پر بڑا حیران ہوں کہ جس نے جانوروں کے لیے علم نہیں بلکہ علم غیب مان لیا حفظ الایمان کے اندر، تو ان کے لوگوں سے سوال کیا گیا کہ جانور میں تو سرے سے علم نہیں ہوتا تو علم غیب کہاں سے آ گیا، کیونکہ علم تو انسان کا خاصہ ہے، علم تو اس کے پاس ہوگا جس کے پاس عقل موجود ہوتی ہے۔ آپ منطق کی کتابوں میں پڑھا کرتے ہیں کہ حصول صورت الشیء عند العقل فی العقل عند العقل، اس قسم کے الفاظ مختلف منطق کے اندر بھی آتے ہیں، لاجک کی جو کتابیں، فلسفے کی کتابیں، اس میں آتے ہیں کہ عقل جو نتیجہ، حس کا کام یہ ہے، حس عقل کی معاون ہے، حس مقدمہ لے کر عقل کی بارگاہ میں بھیج کرتی ہے، اور عقل جو اس پر نتیجہ نکالتا ہے اس کو علم کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا علم ضمنی اس لیے ہے کہ ہمارا علم جو ہے وہ عقل کا نتیجہ ہے، اور نبی کا علم یقینی اس لیے ہے کہ نبی کا علم عقل کا نتیجہ نہیں ہوتا، وہی کا نتیجہ ہوتا ہے، نبی کا علم جو ہے وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے، اس کی بارگاہ اسے علم جو براہ راست ملتا ہے وہ عقل کے ذریعے نہیں ہوتا، وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہ عقل اس کی اس قدر بالغ ہو جاتی ہے کہ اس عقل کا براہ راست تعلق وحی کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو حضرت امام غزالی نے نبی کے علم کے حوالے سے بڑی پیاری اس بات ذکر کی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں امام غزالی، کیونکہ فلسفی بھی ہے، ان سے اچھا اس فن کو کون سمجھا سکتا ہے، فرمایا دیکھو حیوان جاندار کو کہتے ہیں حیوان، لیکن انسان بھی جاندار ہے، انسان کو اس حیوان کے اوپر ایک درجہ کیوں دیا گیا، کیونکہ انسان کے اندر اس پر ایک درجہ فضیلت ہے، ابھی ذکر کرتا ہوں۔ جانور کو حیوان کہتے ہیں اور حیوان جاندار کو کہتے ہیں، انسان بھی جاندار ہے، اس پر بھی لفظ حیوان کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن لفظ حیوان کہنا اس کی حضرت انسان کی خدمت میں توہین ہے، اس کو حیوان نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا جب وہ جاندار ہے؟ تو کہا جاندار ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک اور صفت ممتاز کیا گیا ہے جس کے ساتھ آپ اس کو یاد کریں گے۔ تو جس طرح حیوان کے اوپر انسان کو ایک صفت سے برتری ہے، اسی طرح انسانوں پر نبی کو ایک صفت کے اوپر سے برتری ہے۔ اب حیوان جو ہے وہ جاندار ہے، جو جاندار ہے تو اس کے اندر کیا کمال ہوگا؟ تو کاجی اس کے اندر حس ہوگی، وہ گرمی کو، ٹھنڈک کو محسوس کرے گا، وہ اپنی خورد و نوش کی چیز کو دیکھ کر اس کو محسوس کرے گا، اس کے قریب جائے گا، اپنی جان کو خطرات سے، موسم کے خطرات سے بچائے گا۔ تو یہ تو حیوان ہے، حیوان کے اندر قوت حس ہوتی ہے، انسان اس پر کیسے فضیلت لے گیا کہ انسان میں عقل ہوتی ہے، حس تو ہوتی ہے، عقل بھی ہوتی ہے، عقل حیوان کے اندر نہیں ہوتی، جانور کے اندر عقل نہیں ہوتی۔ تو انسان کو جو درجہ ملا حیوان کے اوپر، جانور کے اوپر، وہ عقل کی وجہ سے ملا۔ حس انسان میں بھی ہے، حس جانور میں بھی ہے، لیکن ایک عقل ایک ایسی چیز ہے جس نے اس کو جانور سے ممتاز کر دیا. عقل انسان کو جانور سے ممتاز کرتی ہے، نبوت اس انسان کو آپ انسانوں سے ممتاز کر دیتا ہے.
یہ صفت ہے جو اوپر لے جا کر اس کو رکھتی ہے. اور اس کو امام غزالی علیہ رحمت نے بڑے خوبصورت انداز میں گویا کہ ذکر کیا ہے. فرمایا جس طرح اللہ رب العزت نے حیوان کو حواس کی قوت عطا فرمائی ہے، انسان کو اس سے ایک زیادہ قوت عقل کے عطا فرمائی ہے، اسی طرح نبی کو اللہ رب العالمین نے اس سے ایک زیادہ قوت عطا فرمائی ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ علم تو عقل سے حاصل ہوتا ہے نا، تو وہ تو انسان کے پاس ہے. اگر نبی کو عقل کے اوپر رکھا گیا تو نبی کو کون سا علم دیا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ اعتراض سمجھ رہے ہیں میرا، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ عقل سے جاری ہوتا ہے، عقل کا نتیجہ ہوتا ہے، تو عقل تو انسان کے پاس ہے. اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے انسان کو فضیلت دی ہے عقل کی وجہ سے، اور اس عقل پر ایک درجہ اوپر جو نبوت کا ہے. تو پتا چلا پھر عام انسان کی عقل اور نبی کی عقل میں فرق ہوا. تو جب دونوں کی عقلوں میں فرق ہوا تو دونوں کے علم میں بھی فرق ہوا. پتا چلا کہ انسان کی عقل علم ظاہری کا ادراک کرتی ہے، اور نبی کی عقل علم غیب، علم مغیبات، علم باطن کا ادراک کرتی ہے. تو نبی سے غیب کا انکار کرنا یہ نبی کے سب سے بڑے منصب کا انکار ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان ہو اور اسے علم اور عقل نہ ہو تو اسے پاگل کہا جا سکتا ہے، اور پاگل کہنا یہ اس کے لیے نقص ہے. تو جس طرح انسان سے عقل نکال دینا انسان کی توہین ہے، اسی طرح نبی سے غیب کے دریافت کی اور غیب کے حصول کی عادت کو نکال دینا یہ منصب نبوت کی توہین ہے. تو یہ وہ تقاضا ہے کہ نبی کے لیے غیب کا ماننا ضروری ہے، جس طرح عقل مند آدمی کے لیے اس کا علم ماننا ضروری ہے. کیونکہ حس کے اوپر ایک آنکھ کھلتی ہے وہ عقل کی ہے، اور عقل کا کام ہے علم ظاہری کا، اور نبوت کا منصب عقل کے اوپر ہے. تو پتا چلا اگر نبی بھی عقل ہی سے علم حاصل کر رہا ہو جو محض عقل ہے، تو پھر اس کے علم میں عام انسان میں کیا فرق ہوا؟ ہماری عقل علم ظاہر کا اطلاق کرتی ہے، مادی علم کا اطلاق کرتی ہے. نبی کو ہماری عقل پر جو فضیلت دی گئی وہ اس لیے کہ نبی علم مادی کو جاننے کے ساتھ ساتھ علم باطن، علم غیب، علم اسرار، علم معرفت کو جانتا ہے. تو اگر لفظ نبی اور اس فلسفے پر توجہ کیا جائے تو عقیدہ علم غیب کا کبھی انکار کہیے نہیں ہو سکتا. لیکن اب میں آگے چند حدیث آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. زندگی کو غنیمت جان کر یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ باتیں اس مقدمے کے حوالے سے یہاں پر جمع ہو جائیں. اب آئیے امام اہل سنت مجدد ملت حاضرہ، معید ملت قاہرہ، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق عقیدہ کیا بیان کرتے ہیں. اب یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ ہم اپنے عقیدے کی وضاحت کر دیں، اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ یہ نبی کے لیے غیب مانتے ہیں کافر ہے. ہم کہتے ہیں جو نبی کے لیے غیب نہ مانے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. کیونکہ جو آپ ممبر پر بیٹھ کر قیامت کی خبریں دے رہے ہیں یا آپ کے ابا نے آپ کو نہیں بتائی، غیب کی خبریں نبی نہیں بتائی آپ کو. تو جناب آپ یہ کہو کہ جناب نبی کو غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ قیامت کی علامات پر جو آپ 6 روزہ، 40 روزہ اور ایک ایک سال کے لیے جو لوگوں کو لے جا کر ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت آئے گی، یہ ہوگا، یہ فتنہ ہوگا، یہ ہوگا، تو یہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو بتایا، نبی نے بتایا، اور جب نبی نے بتایا تو یہی تو غیب کی خبریں تھیں. جب ہم وہ بات کو صحیح طریقے علم راستے سے لے کر آئے تو آپ ہمیں مشرک اور کافر کہہ دیں، اور جب لوگوں کو اپنی جماعت کا شہدائی بنائیں ان کو علامات سے قیامت بتائیں، تو علامات قیامت آپ کے گروہوں نے بتایا ہے یا نبی پاک نے بتایا ہے؟ اور علامات قیامت غیب میں سے تو ہے. کس میں سے ہے؟ اور حضور کے غیب کا انکار کتنی آیتوں کا انکار ہے. اب میں اس پر چند باتیں آپ کی خدمت رکھتا ہوں. بعض دوست کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ہم نبی کے غیب کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو جمی ما کانا ما یکون کا علم ملا ہے. جمی ما کانا پاسٹ ہے، جو ہو گیا، وما یکون جو ہوگا اس کا علم ملا ہے. یہ عقیدہ شرک ہے. ہم نے کہا شرک تو جب ہوتا کہ جب یہ خدا کا خاصہ ہے، جو ہوا اور جو ہو گیا، جو ہو گیا اور جو ہوگا، یہ اللہ کا خاصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی تو حد ہم نے متعین کر دی ہے مستقبل کے ساتھ، اور اللہ کے علم کی تو کوئی حد نہیں ہوتی ہے. یہ شرک تو جب ہوتا جب ہم اس کی حدیں متعین نہ کرتے. اس کو ما کانا ما یکون کہنا ہی توحید کی بڑی دلیل ہے کہ حضور کا علم علم ما کانا ما یکون میں ہے، اور اللہ رب العالمین کا علم غیر متناہی ہے. اور یہ علم جو ہے حضور کا، علم ما کانا ما یکون، جو میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں،
یہ اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی حضور کو عطا فرمایا ہے، یہ حضور خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے آپ کو عطا فرمایا، جس پر میں نے پوری تقریر گزشتہ درس قرآن میں کر دی ہے کہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے حبیب آپ کو ہر وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، فرما وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ لوگ کہے آپ اتنے زور سے تقریر میں اس بات کو کیوں بات بیان کرتے ہیں، میں نے کہا رب نے بھی کہا کوئی چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے یہ، فرما وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ فرماتا یہ فضل عظیم ہے کہ ہم نے آپ کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا ہے۔ اب ہر شے کا علم سے مراد وہ علم جو مخلوق کے لیے ممکن ہے، جو متناہی ہے، جو بذریعہ وحی ہے، اعلام الہی ہے، اللہ کے بتانے سے ہے۔ اور جاہل سے جاہل آدمی اور جاہل سے جاہل شخص کبھی عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ جانتے ہیں، بلکہ وہ نبی پاک کی تعظیم اس لیے کرتا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی محبت کے مرکز ہیں، اللہ کے علم کے مظہر ہیں، میں آپ سے پیار کروں گا تو اللہ مجھ سے پیار کرے گا، تو وہ آپ کے ذریعے خدا کو مانتا۔ دلیل سے پیار کرنے والا دعوے سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ کوئی اگر دلیل کو اٹھائے اٹھائے سر پر پھرے تو یہ نہیں کہا جائے کہ دعوے کو بھول گیا ہے، ارے اس دعوے کی وجہ سے تو دلیل سے پیار کر رہا ہے۔ نبی سے پیار کرنا یہ ہے خدا کی وجہ سے کہ وہ خدا کو ایک مانتا ہے اور محمد رسول اللہ کو آپ کی ذات کی دلیل قرار دیتا ہے، اس لیے آپ سے محبت کرنا اصلا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی محبت کے تحت ہے کہ آپ اللہ کی محبت کے مرکز ہیں، مظہر ہیں، جو آپ کی طرف آیا وہ خدا کی طرف آ گیا۔ اب دیکھیں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے خوبصورت انداز میں اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں۔ خالص الاعتقاد امام اہل سنت کا ایک مسلم رسالہ ہے اس مسئلے کے اوپر۔ اس بحث کو اختتام تک پہنچانے کے لیے میں اس نظریے کی بھی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر ہمارے وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کالج یونیورسٹی کے طلباء ہیں اور یا درس نظامی کے طلباء ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو ایک مرکب اور مجموعہ بنا کر آگے بڑھا دیا جائے، تاکہ آپ کے لیے جس طرح کے ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے استادوں سے پڑھا، اللہ رب العالمین انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور جن بزرگوں کی کتابوں سے استفادہ کیا اس میں ٹائم تو لگتا ہے، تو جو جمع کر کے لائے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک ہی نشست میں آپ کو دینا چاہتے ہیں، تاکہ وہ سالہ سال کے مطالعوں سے آپ بری ہو جائیں، اب آگے کی تحقیق شروع کر دیں آپ۔ یہ ہماری غرض ہے اور کوئی اور غرض نہیں ہے۔ اب سنیے امام علیہ سنت کیا فرماتے ہیں۔ علم رسول اور علم الہی، اللہ کا علم اور بندے کا علم، رسول اللہ کا علم، اس میں بنیادی فرق میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اللہ کا علم ازلی ہے، خود سے ہے، ابدی ہے، خود سے ہے، غیر متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ذاتی ہے، خود سے ہے، بغیر کسی کے عطا کے، اور مستقل ہے، مستقل ہے، اس پر فنا نہیں ہے، اس پر اختتام نہیں ہے، وہ خود سے ہے، بغیر کسی کے بتائے سے ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ محیط ہے، اس نے گھیرا ہوا ہے، محیط محیط ہے، وہ موجودات پر بھی اور معدومات پر بھی، وہ چیزیں جو ہیں تو ہیں لیکن پیدا کبھی نہیں ہوں گی اس کو بھی خدا جانتا ہے، اور جو پیدا ہوں گی اس کو بھی خدا جانتا ہے۔ اور اللہ نے خود فرمایا، آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، اس میں خود علم دینے کا بڑا واضح ثبوت ہے، فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی شے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر وہ جس کو اجازت دے دے۔ تو عطا کی دلیل تو خود آپ آیت الکرسی کے اندر پڑھتے ہیں واضح طور پر کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ جس کو عطا فرما دے، جیسا خدا کا علم ہے تو یقیناً اس کے علم کا کوئی عطا نہیں کر سکتا، اللہ کے علم کا کوئی عطا نہیں کر سکتا، لیکن وہ جتنا چاہتا ہے مخلوق کے منصب کے اعتبار سے انہیں عطا فرما دیتا ہے، اور جو عطا کر دیتا ہے، جو عطا کر دیا گیا وہ ذاتی نہیں رہا کیونکہ وہ تو عطا ہے، جو عطا کر دیا گیا وہ غیر متناہی نہیں رہا، وہ متناہی رہا، تھوڑا رہا اس علم کے مقابلے میں، جو عطا کر دیا گیا وہ مستقل نہیں رہا، خود سے نہیں رہا، وہ حادث رہا، یعنی عطا کر دیا گیا ہے۔ تو عطا کا عقیدہ ہی بیان کر کے شرک کی کلی کھل جاتی ہے، یہ کہنا کہ نبی مکرم جو جانتے ہیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، شرک کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ ہمیں اس میں شرک نظر آتا ہے تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک بات، جمی ما کان و ما یکون، جو ہو چکا جو ہوگا، کہتے ہیں عقیدہ شرک ہے، ہم نے کہا شرک جب ہوتا، کہ شرک اس کو کہتے ہیں کہ خدا کا حق بندوں کو دینا، جمی ما کان و ما یکون یہ ایک حد ہے، ایک حدود ہے، ایک درجہ بندی ہے، اور اللہ کے علم کی کوئی درجہ بندی نہیں ہو سکتی، تو یہ خدا کا خاصہ ہی نہیں ہے، اس کو بندوں کے لیے ماننا توحید ہے، خدا کے لیے ماننا کفر ہے، کیونکہ ایک حد بندی والا علم آپ خدا کے لیے مانیں گے تو یہ کفر نہیں ہے، اور حد بندی کے علم سے مخلوق کو عاری مانیں گے تو یہ غلط بات نہیں ہے۔ تو لہذا جمی ما کان و ما یکون، دو بارڈر، دو سرحد، دو حدود دو حدوں کے درمیان کا علم ہے جو ہم کہتے ہیں تو جمی ماک، اور وہ علم جو دو حدوں کے درمیان ہے کہ جو ہو چکا جو ہوگا یہ حضور کو دیا گیا، اور وہ بھی خود سے نہیں بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے وحی کے ذریعے محبوب کے قلب پر اتارا ہے، اور وہ بھی دفعتن نہیں اترا، پھر بھی سن لیجیے اعلی حضرت کا نظریہ عرض کر رہا ہوں، وہ بھی دفعتن ایک جھٹکے میں سب کا علم نہیں ملا بلکہ قرآن 23 سال میں اترا اس لیے ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے مصطفیٰ کو علم دیا جائے۔ تو یہ بالتدریج جو قرآن کی آیتیں اتری ہیں یہ حضور کے علم میں ترقی دینے کے لیے، یعنی محکمات لوگوں کو بتا دے اور حضور کے علم میں ترقی دینے کے لیے تھی، یہ اترا ہے۔ اور جس وقت 23 سال کے اندر یہ قرآن مکمل ہو گیا تو حضور کا جمیع ما کان ما یکون علم بھی مکمل ہو گیا۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ کوئی واقعہ ہوا اور وہ چیز ابھی مشاہدے اور علم میں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرما دی، اس کے ذریعے حضور کا علم ہوا۔ تو اب یہ کہا جانا کہ حضور اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ عالم اور جاننے والے ہیں، اور جو ہو چکا اور جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا اس کو حضور جانتے ہیں وحی کے ذریعے، تو پھر وہ واقعات یہاں پر نہیں پیش کیے جائیں گے جو حضور کے دور میں پیش آیا اور اس وقت حضور کو علم نہیں دیا گیا تھا اور پھر وحی کے ذریعے علم دیا گیا، وہ واقعات اس لیے اعتراض کا باعث نہیں بنیں گے کہ مسلمان حضور کے لیے اس علم کی وسعت کو قرآن کی تکمیل کے بعد مانتے ہیں۔ اگر وہ اعتراض وہ واقعہ قرآن کی تکمیل سے پہلے کر رہا تو ہمارے نظریے کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں اب کوئی ایسی حدیث لا کر پیش کریں، کوئی ایسا واقعہ لا کر پیش کریں کہ قرآن مکمل ہو گیا اور 13 دن 12 دن 7 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام بقید حیات ظاہری کے ساتھ موجود رہے، اس کے بعد آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، پھر حضور کے سامنے کوئی واقعہ ہوا ہو اور حضور کو اس کا علم نہ ہو، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگر حدیث بھی ہو تو پھر وہ متواتر ہونی چاہیے جو قرآن کا مقابلہ کر سکے، قرآن کے سامنے آ سکے، اور ایسا کوئی واقعہ اگر نہیں ہے تو اس کو اس انداز میں سمجھنا کہ حضور کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم ملا ہے، اللہ کی عطا سے ملا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ملا ہے، درجہ درجہ کر کے ملا ہے، نظما نظما ملا ہے، تدریجاً ملا ہے، 23 سال کے نزول قرآن اور وحی الہیہ کے ضمن میں ملا ہے، تو یہ عین توحید ہے، اس میں شرک کی تو بو بھی نہیں آتی کہ چے جائے کہ اس میں شرک پایا جائے۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی اس کو شرک کہے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ حضرات گرامی توجہ میری طرف رکھیے، نہیں جناب، آپ علم کلی مانتے ہیں، اور وہ کلی جو مانتے ہیں علم کلی تو یہ شرک ہے۔ ہم نے کہا دیکھیں کلی اس کو کہتے ہیں جو مجموعہ ہوتا ہے اجزاء کا، جس کو جمی کہہ دیں کلی کہہ دیں بات تو ایک ہی ہے، جمع کہہ دیں کلی کہہ دیں بات ایک ہی ہے، تو وہی جمع وہی کلی جمی ما کان ما یکون ہے، یعنی حضور کلی علم جانتے ہیں، حضور تمام کا علم جانتے ہیں، تو یہ کلی کس کے مقابلے پر ہے، یہ جمع کس کے مقابلے پر ہے؟ خدا کے مقابلے پر نہیں، بلکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت آدم کی امت سے لے کر قیامت تک جتنے فرد انسانی پیدا ہوں گے اور جتنے نبی آئے ہیں جن کو جتنا علم دیا گیا تھا اس کا کلی علم تنہا مصطفیٰ کو دیا گیا۔ تو یہ کلی جو ہے، یہ جمی ما کون ما یکون جو ہے، یہ جمی کا لفظ جو ہے، وہ ظالموں یہ خدا کے مقابلے پر نہیں ہے، یہ بندوں کے مقابلے پر ہے۔ کتنا مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب کلی ہے تو وہ خدا کے مقابلے میں، میں نے وضاحت کر دی ہے، حضور کو علم بھی قرآن کا وہ ملا ہے جو موجودات ہے، معدومات کا علم نہیں دیا گیا، میں نے پہلے عرض کیا ہے قرآن میں دو علم ہے، معدومات بھی ہے موجودات بھی ہے، معدومات کا علم کہ جو چیزیں کبھی وجود میں نہیں آئیں گی لیکن علم الہی میں ہیں، اللہ کے علم میں وہ چیزیں بولے ہیں لیکن اس کو وجود کبھی نہیں ملے گا، یہ علم حضور کو نہیں دیا گیا، لیکن وہ چیزیں جو اللہ کے علم میں ہے اور اس سے وجود دنیا میں ملے گا اس کو موجودات کہتے ہیں، وہ وحی کے ذریعے حضور کو دے دیا گیا ہے۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ تم نے رسول کو اللہ سے ملا دیا تو پھر کیا کہا جائے گا اس تنگ نظر کو، اور کیا کہا جائے گا اس سقیانہ فکر رکھنے والے کو؟ آئیے فاضل بریلوی کا یہ نظریہ سماعت فرمائیے تاکہ آپ کا دل باغ و بہار ہو جائے۔ امام اہل سنت مجد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی خالص الاعتقاد میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، توجہ سنیے، میں بڑے دھیمے دھیمے انداز میں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ ارشاد فرماتے فاضل بریلوی، بلا شبہ آپ کی عبارت پڑھ رہا ہوں، میں امام اہل سنت کی عبارت پڑھ رہا ہوں خالص الاعتقاد سے، فرما بلا شبہ غیر خدا کے لیے ایک ذرے کا علم ذاتی نہیں، اس قدر خود ضروریات دین سے ہے، اور بلا شبہ غیر خدا کے لیے ایک ذرے کا علم ذاتی نہیں، اس قدر خود ضروریات دین سے ہے، یعنی یہ دین کی ضروریات میں سے ہے کہ کسی بھی شخص کو ذرے کا علم بھی خود سے نہیں، اللہ کی عطا سے ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ کسی کو ہے تو فرمایا اس کا منکر کافر ہے. جو یہ کہے کہ فلاں کو علم ہے لیکن اللہ کے بتائے بغیر ہے تو فرمایا ایک ذرے کا بھی مانے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. اب دیکھیں نمبر دو, اس عقیدے کے بعد بھی اگر کوئی فاضل بریلوی پہ کفر کا فتویٰ لگائے تو قبر بھی تو کوئی چیز ہے اور حشر بھی تو کوئی چیز ہے نا, خدا کو بھی تو جواب دینا ہے نا. اب ذرا اس بات کو آپ سنیے, فرما بلا تشبیہ غیر خدا کا علم, بلا تشبیہ, بلا تشبیہ غیر خدا کا علم یعنی مخلوق کا علم, نبی کا علم معلومات الہیہ کو حاوی نہیں ہو سکتا. یعنی جتنا خدا کا علم ہے مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے فرق کیا آپ کے سامنے پہلے کہ علم کی دو قسمیں ہیں, موجودات معلومات. اللہ کے علم میں دو چیزیں ہیں, ایک کو وجود بخشے گا, ایک چیز علم میں تو ہے لیکن وجود نہیں دے گا. تو جس کو وجود بخشے گا وہ علم وحی کے ذریعے حضور کو دیا گیا ہے, اور جس کو وجود نہیں بخشے گا لیکن وہ اللہ کے علم میں ہے یہ حضور نہیں جانتے, اس لیے کہ یہ مخلوق کو دیا ہی نہیں جا سکتا, یہ خاصہ باری تعالیٰ ہے, یہ عطا ہی نہیں کیا جا سکتا, یہ مخلوق کی طرح تفویض ہی نہیں ہو سکتا. اسی کو فاضل بریلوی ذکر کر رہے ہیں. فرمایا دیکھیں کتنا نکھرا ہوا عقیدہ امام اہل سنت کا ہے, سبحان اللہ. فرمایا بلا شبہ غیر خدا کا علم, غیر خدا کا علم معلومات الہیہ کو حاوی نہیں ہو سکتا. مساوی تو درکنار, یعنی اللہ کے برابر ہونا تو درکنار. تمام اولین و آخرین, انبیاء و مرسلین, ملائکہ و مقربین, سب کے علوم کو ملا کر اللہ کے علم سے وہ نسبت نہیں کر سکتے جو کروڑوں ہاں سمندروں سے ایک ذرے کی بوند کے کروڑوں حصے کو, وہ سمندر کے اور یہ بوند کا کروڑوں حصہ دونوں متناہی ہے, اور اللہ رب العالمین کا علم جو ہے وہ غیر متناہی ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ اولین و آخرین جتنی مخلوق پیدا ہوئے, انبیاء, اولیاء, ان تمام کے علم کو جمع کر کے کہتے ہیں اگر خدا کے علم کے سامنے لے کر آئے تو کہتے ہیں سنو تو اس کو وہ نسبت بھی نہیں ہے جو کروڑوں ہاں سمندر کو ایک قطرے سے ہوتی ہے. یعنی ایک سمندر نہیں جس کی انتہا نہیں جانتے, وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ کروڑ ہاں سمندر کی نسبت ایک بوند سے کیا ہے. فرمایا یہ نسبت بھی مخلوق کی خدا کے علم سے نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ان سمندروں کی بھی انتہا ہے خواہ وہ کروڑ ہیں, اللہ کے علم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اب کتنا بڑا ظلم ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اہل سنت نبیوں کے لیے علم غیب. اب کوئی مناظرے کی بات نہیں, اب اگر آپ کو کوئی علم غیب پر مناظرے کا چیلنج کریں یہ سیڑھی سنا دیں اس کو آپ, کہ نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے. اب اگر بات کرنی ہے تو سو بسم اللہ, اس نظریے کے بعد وضاحت ہو چکی ہے, اب جو بات کرنی ہے سو بسم اللہ اس عقیدے کے بعد. اور اگر آپ کے علم میں نہیں تھی باتیں تو آپ اس باتوں کو سن کر اپنی زبان کو روکیں اور اپنے اعمال نامے میں گناہ نہ ڈالیں, اور مسلمانوں کے لیے سوئے زنی اور بدزنی نہ رکھیں. کون مسلمان ہے آپ کی جماعت میں جو آ جائے صرف وہ خدا کا ماننے والا ہے, دوسروں کو اللہ کے اللہ رب العالمین کے ذات کے تقاضے اور نبوت کے تقاضے نہیں پتا, تو یہ صرف اس کلی کو کھولنے کے لیے اور اس جہالت کے اندھیرے کو چھانٹنے کے لیے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے گویا کہ ذکر کی ہے. پھر آگے اعلی حضرت تیسری بات ذکر فرماتے ہیں خلاصے کے طور, یوں ہی اس پر اجماع ہے, یوں ہی اس پر اجماع ہے کہ اللہ عز و جل کے دیے سے, یعنی اللہ تعالی کے دیے سے, توجہ سنیے, یہ تو اللہ کے علم کی بات تھی, اب فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اجماع ہے کہ جس طرح خدا کے مقابلے پر ماننا کفر ہے, اسی طرح یہ بھی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے سے انبیاء کرام کو کثیر وافر غیبوں پر علم ہے, یہ بھی ضروریات دین سے ہے. جس طرح اس کے اللہ کے برابر نہ ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے, اسی طرح اللہ کی عطا سے نبیوں کے لیے ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے, اس کا انکار کفر ہے تو ادھر عطا کا انکار بھی کفر ہے, ادھر برابری کا انکار کفر ہے تو یہاں پر عطا کا انکار بھی کفر ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ یہ تو سرے سے نبوت ہی کا انکار ہے, کیونکہ وہ آیتیں ساری کہاں جائیں گی جن میں نبیوں کو علم کے بارے میں کہا گیا ہے اور ان کی فضیلتوں کے بارے میں ذکر کر دیا گیا ہے. پھر آگے دیکھیں کیا ذکر فرماتا, فرماتا اس پر بھی اجماع ہے. چوتھی بات, اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں اور اس اجر عظیم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء تمام جہان سے اتم و اعظم ہے. اللہ عز و جل کی عطا سے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ تعالی ہی جانتا ہے, مسلمانوں کا یہاں تک اجماع ہے. اب میں بتاتا ہوں اتنی وضاحت کے بعد اب کیا چیز رہ جاتی ہے کہ جس پر آپ کفر کی بات کریں اور جس پر آپ جو ہے کہ وہ شرکیہ نظریے کی بات کریں تو علم کلی کی بھی میں نے بات آپ کے سامنے کر دی، علم جمی ماکان و میکون کی بات میں نے آپ کے سامنے کر دی. علم کلی کے حوالے سے منطق کی ایک بحث یہاں پر عرض کر دیتا ہوں مختصر انداز میں آپ کے ذہنوں کے مطابق. دیکھیں کلی یعنی مجموعہ اجزاء کا، چیزوں کے مجموعے کو کلی کہیں مجموعہ کہیں، آسان انداز میں میں اس کے مترادف آپ کے عقلوں کے مطابق پیش کرتا ہوں. کبھی مجموعے کی کوئی حد ہوتی ہے، کبھی حد نہیں ہوتی ہے. کوئی چیز مجموعہ جو ہوتا ہے، چند اجزاء کا مجموعہ، چند چیزوں کا مجموعہ، وہ دو صورتیں رکھتا ہے، یا تو اس کی حد ہے یا حد نہیں ہے. تو جب حضور کے علم غیب کلی کہا جاتا ہے تو منطق کی ہماری ساری کتابوں میں کلی کی پانچ قسمیں ذکر کی گئی ہیں، بعض علماء نے کلی کی چھ قسمیں بیان کی ہے، جس میں سے ایک قسم ایسی ہے جو غیر متناہی ہے اور ایک قسم ایسی ہے جو متناہی ہے. تو بات کھل کے وہیں پر بھی آ گئی کہ علم کلی ایک تو خدا کے مقابلے پر نہیں مانتے ہیں، ہم بندوں کے مقابلے پر مانتے ہیں، نبیوں کے مقابلے پر مانتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے مقابلے پر نہیں مانتے، ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ علم کلی جو کہا جاتا ہے، اس علم کلی سے مراد معلومات الہیہ کا احاطہ نہیں ہے اور غیر متناہی علم نہیں ہے، بلکہ کلی کی یہ وہ قسم ہے جو متناہی ہے. کلی کی وہ قسم ہے جو متناہی ہے. تو یہ چند باتیں میں نے عقیدے کی وضاحت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. اب آئیے چند حدیثیں جو ہمارے پاس تھوڑا سے وقت رہ گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے گنبد شریف کا تصور کر کے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. اب دیکھیں سید عالم کو علم کیسا دیا گیا ہے اور شان عظمت کیسی عطا فرمائی گئی ہے، اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے. پہلی حدیث میں صحیح بخاری سے پڑھنا چاہتا ہوں، باب بدء الخلق سے، اور حدیث نمبر 30020 ہے، 3020 ہے. ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ورضاه ان یقول قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا ان بدء الخلق. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں، فاروق اعظم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے خبر دینا شروع کی. توجہ چاہتا ہوں، خبر دینا شروع کی. ان بدء الخلق، یہ جمی ما کانا و ما یکون، آپ کہتے ہیں جمی ما کانا و ما یکون، اس کا کوئی نقشہ تو دے دیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے لیے، توجہ ہے میری طرف، تھک تو نہیں گئے؟ میں نے سارے پنکھے آپ کی طرف لگائے اس لیے تھے کہ آپ پنکھوں میں بیٹھے رہیں، میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا رہوں، صرف آپ سننے والے بنے. توجہ ہے میری طرف آپ کی؟ اب ذرا توجہ سماعت فرمائیے کہ یہ جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا تھا اعلی حضرت کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے، کہ جمی ما کان ما یکون، جو ما کان ماضی ہے، وما یکون مستقبل ہے، یعنی جو ہو گیا اور جو ہوگا، اس کا علم حضور کو دیا گیا ہے. تو آپ کے ذہنوں میں جانے کے بعد تھوڑا سوچیں گے تو سوال آئے گا کہ جو ہو گیا اور جو ہوگا، تو جو ہو گیا تو کہاں تک ہو گیا اور جو ہوگا تو کہاں تک ہوگا؟ آپ نے تو بار بار یہ کہا اس کی دو حدیں، تو حدیں جمی ما کان ما یکون کی ہے کہاں سے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ وہ حدیں ہم نے اپنے گھر سے نہیں بنائی، بلکہ حضور نے وہ حدیں اپنے کلام میں خود ذکر فرمائی ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیں سیدنا فاروق اعظم کیا کہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں، وہ حدیں سنیں آپ، جمی ما کان ما یکون، جو ہو گیا اور جو ہوگا، جو بولے بولے جو ہو گیا اور جو ہوگا، ان دونوں کی حدیں جو ہیں وہ کہاں پر رکھیں گی؟ جو ما کانا کہاں پر جا کر رکھے گا، وہ ما یکون کہاں پر جا کر رکھے گا، جو ہو گیا کہاں سے ہو گیا، کس جگہ سے وہ شروع ہوا اور کس جگہ وہ ختم ہوگا. تو حدیث پاک حضرت عمر کہتے ہیں، بخاری شریف کے حدیث بدل خلق کی، کہتے ہیں حضور ہمارے درمیان آپ نے قیام فرمایا، فاخبرنا، اور حضور نے ہمیں خبریں دینا شروع کی. کہاں سے؟ ان بدء الخلق، جب سے دنیا بنی ہے. آ گیا، پہلی سرحد آ گئی، مل کر کہنا ان بدء الخلق، جب سے دنیا بنی ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ اعلی حضرت کے الفاظ نہیں ہے، حدیث رسول ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کا انکار اگر کوئی کرے تو پھر علم سامنے لائے، تعصب سامنے نہ لائے. لیکن رسول اللہ کی شان جب ذکر کر دی گئی ہے تو آگے آپ شان دیکھیے، فرما ان بدء الخلق، ما کان کا نقشہ بتایا جا رہا، جب سے دنیا بنی ہے کہاں تک کا علم دیا، وما یکون کہاں تک، کہاں تک. فرما حتا دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہے اس کی بھی خبر دے دی، جو سب سے آخر میں جہنم میں جانے والا ہے اس کی بھی خبر دے دی. یہ ہے جمی ما کانا و ما یکون کی دو سرحدیں، کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، اس کے درمیان کا جو علم ہے یہ جمی ما کانا و ما یکون ہے، یہ علم کلی ہے، یہ علم متناہی ہے، جو دو سرحدوں کے درمیان ہے، دو احاطوں کے درمیان ہے، یہ خدا کا خاصہ نہیں ہے. اس لیے کہ خدا کا علم تو لامتناہی، ہاں یہ اللہ نے اپنے فضل سے وحی کے ذریعے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. اب آگے حضرت عمر کا جملہ سنیے، یہ کوئی ایسی عام بات ہوتی نا تو حضرت عمر یوں نہ کہتے،
فرماتے سنو بھائی، حفظہ حفظہ ذالک من حفظہ ونسیہ من نسیہ.
بس یہ تو اپنے ظرف کی بات تھی، آقا نے تو علم کے سمندر بہا دیے، جس نے یاد رکھنا تھا یاد رکھ دیا، جس نے بھولنا تھا بھول گیا، جس نے بھولنا تھا.
ان میں ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان، بولے رضی اللہ تعالی عنہ، مل کر کہیں رضی اللہ تعالی عنہ.
حضرت حذیفہ بن یمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، یہ وہ ہے جو اس حدیث پر پورے اترتے ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا حفظ ذلک من حفظہ، جس نے حضور کی ایک ایک بات کو یاد رکھ لیا. یہاں تک کہ حضرت عمر جب کسی کا نماز جنازہ پڑھاتے تو حذیفہ بن یمان کو بلاتے اور بلا کر پوچھتے، مجھے بتا اس آدمی کے بارے میں حضور نے کہا تھا یہ مومن ہے کہ منافق ہے؟ تو منافقین کے بارے میں سارا علم حضور نے جو بیان کیا، وہ ایک ایک حرف جو تھا، ایک ایک اس کی کیفیت جو تھی، وہ حضرت حذیفہ بن یمان نے یاد کر لی تھی. تو یہ عطائے مصطفیٰ ہیں کہ جمی ما غواما ما کان و ما یکون کی نہریں جو مصطفیٰ سے جاری ہوئی ہیں، اس کو صحابہ نے اپنے اپنے دل کے کاسے کو کشادہ کر کے جمع کرنا شروع کر دیا ہے. وہاں میرے آقا مولا علی کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو پھر وہ 70 اونٹ اس کے وزن کو نہ اٹھا سکے. وہاں سرکار کے دوسرے غلام حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میری اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو قرآن مجھے بتا دیتا ہے. یا حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ایک ایک کے بارے میں مجھے یہ باتیں یاد ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر جب کسی کا جنازہ پڑھاتے تو پہلے پوچھتے تھے حذیفہ بن یمان سے کہ بتا میں اس کا جنازہ پڑھاؤں کہ نہیں پڑھاؤں. تو اب اندازہ لگائیے، اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ جب سے دنیا بنی تھی وہاں سے لے کر جو جنت میں جانے والا تھا وہاں تک کی خبر عطا فرما دی. آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا، لیکن یہاں پر آپ غور نہیں کریں، آپ غور نہیں کیا آپ نے کہ جب سے دنیا بنی تھی کوئی ایک گھنٹہ پہلے تو نہیں بنی تھی، ایک سال پہلے تو نہیں بنی تھی، 10 سال پہلے تو نہیں بنی تھی، 100 سال پہلے تو نہیں بنی تھی، 1000 سال پہلے تو نہیں بنی تھی. یہ تو سائنس کے تخمین اور اندازے ہیں، یہ تو علم ظنی ہے. ہم ان کو رد نہیں کرتے، مخالفت نہیں کرتے، لیکن اس پر کلی یقین بھی نہیں کرتے، کیونکہ سائنس کا علم تو ظنی علم ہے. جو نتیجہ اگر مؤثر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ضروریات دین اور دین کے اندر اس کے مشورے تو لیے جاتے ہیں، لیکن اس کی انتہائی قول کو نہیں لیا جا سکتا، اس کے قول کو حکم نہیں قرار دیا جا سکتا. اس لیے کہ سائنس تو وہ علوم ہے جس میں تحقیق کا درجہ جاری رہتا ہے، اور عقیدہ تو وہ ہے جو تحقیق مکمل ہو گئی اور عقیدہ دے دیا گیا ہے. اب اگر عقیدے میں تحقیق ہوتی رہے گی تو بندہ کب جا کے مسلمان ہوگا؟ عقیدے کا نصاب تو مکمل ہو گیا ہے کہ بس اس کو مانو، بس یہی ہے، یہ مانو یہی ہے. کوئی بولا نہیں اس میں کچھ آگے چیزیں بڑھ بھی سکتی ہے گھٹ بھی سکتی ہے، تو پھر وہ بندہ کب مسلمان رہے گا؟ کتنی چیزیں، کسی نے کہا کہ جی وہ 10 پارے رہ گئے وہ بعد میں حضرت علی لے کر آئیں گے، تو میں نے کہا وہ 10 پاروں میں نہ جانے کتنی حدیثیں اور کتنے واقعات رہ گئے ہوں، اور جو قوم آج تک چلی گئی ہے تو شاید اس میں نمازوں کا زیادہ ذکر ہو، روزوں کا زیادہ ذکر ہو. تو پھر جو بغیر اس 10 پارے پر عمل کرے دنیا سے 30 پاروں پہ ہی نکل گئے ہیں، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ العیاذ باللہ. تو میرے دوستو، عقیدے کے اندر کوئی ترمیم و اضافہ نہیں ہوتا، اس کا ایک نصاب تیار ہو گیا ہے اور وہ دے دیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ تیار ہو گیا اور مل کر کہیں وہ. اب آپ دیکھیں، میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ان بدل خلقے جب سے دنیا بنی ہے، یہ حضور نے خبر دینا شروع کی. توجہ ہے میری طرف؟ مزہ نہیں آ رہا؟ تو یہ کب سے ہے؟ دنیا کب سے بنی؟ 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے؟
یہ تو کئی سال پہلے بنی. آپ کہیں ہاں ایسا ہی ہے نا، تو پھر ایک محفل میں حضور نے اتنی خبر کیسے دے دی؟
ایک محفل میں حضور نے اس چیز کی خبر کیسے دے دی؟
کیونکہ یہ کروڑ ہاں کروڑ سال کو ایک دن میں جمع کیا جا سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حضور تو سب کی تفصیلی خبر دے رہے ہیں. اب اس میں دو باتیں ہوئی ہیں، اور سنیں. ایک تو تفصیل حضور کے سینے میں ہے، اس کی اللہ کی طرف. ایک لوگوں کے ذہن کے مطابق اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے، اس کا بولے خلاصہ بیان کرنا ہے. اور ایک کروڑ سال کا خلاصہ بیان کرنا بھی تو ایک بڑی بات ہے. اس کو حضرت علامہ عینی نے فرمایا وفیہ دلالت علی انہ اخبرنی فی مجلس الواحد. علامہ عینی حدیث کی شرح کرتے ہیں، جو مسلم امام ہے اس میں کوئی تفرق بازی کی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ بات حق ہے کہ حضور نے ایک ہی مجلس کے اندر تمام چیزوں کی خبر دی ہے. بجمیع احوال المخلوقات من ابتدائیہا الى انتہائیہا، ابتدا سے لے کر انتہا تک جمی چیزوں کی حضور نے خبر دی ہے. اور فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کل فی مجلس واحد امر عظیم من خوارق عادت. یہ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. کہنے لگے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وکیف قد اوتی جواب الکلم من ذلک. جب حضور کو جواب الکلم عطا فرمایا گیا ہے تو جواب الکلم اسی انداز کو کہتے ہیں کہ 1000 سالوں کی باتوں کے جملے میں بیان کر دیا جائے.
اب جوامع الکلم کے ذریعے، یہ آپ کے ذہن میں نہ رہے کہ جب جوامع الکلم ہے تو ایک جملے میں کئی سالوں کو استعارہ بنا کر پردے کے اندر اشاروں میں بیان کر دیا گیا، تو پھر اس کی تفصیل کا علم کیسا ہے؟ تو اشاروں میں تو بیان کیا بندوں کے لیے, امتیوں کے لیے. جب آپ کو جس کو تفصیلی علم ہوگا وہی تو اس کو اجمال کرے گا. جس کو بھائی اجمال تو تفصیل کے بعد ہوتا ہے نا, اجمال جو ہے وہ تفصیل کے بیان میں, اجمال جو ہے وہ تفصیل کے بعد ہوتا ہے. جس کو پہلے تفصیل آتی ہو وہی تو اس کو مختصر کرے گا. تو جوامع الکلم میں اس کا اجمال کیا گیا ہے, لیکن اس سے پہلے حضور خود اس کی تفصیل کو جانتے ہیں جب تو اس کو مختصر کر کے بیان کر رہے ہیں. تو فرمایا ابتدائے خلق سے لے کر انتہا تک حضور نے اس کی بولے خبریں خبریں. اب آئیے, میں تھوڑا سا وقت رہ گیا اس میں آپ کے سامنے, یہاں پر جمی ما کان و ما یکون کی حد واضح ہو گئی. یہ کہتا نہیں یہ لفظ حدیث سے بتاؤ. میں نے کہا آپ ماننے والے بن جاؤ اللہ کی عزت کی قسم, دوسری حدیث میں وہ لفظ بتا رہا ہوں میں آپ کو, صحیح مسلم شریف, مسلم شریف کتاب الفتن میں روایت موجود ہے. لفظ دیکھیں میرے زبان سے نکلے, جمی ما کان و ما یکون, یہ فاضل بریلوی نے ذکر کیے تھے. حدیث پاک سنیے, قال صلی بنا رسول اللہ, صحابی کہتے ہیں حضور نے ہماری امامت فرمائی, الفجر فجر کی نماز فرمائی, وہ سعید المنبر, حضور منبر پر جلوہ گر ہو گئے, فخطبنا, حضور نے خطبہ دے دیا, حتی حضرت الظہر, یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ, حتی حضرت الظہر, یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا, فنزلا, پھر حضور نیچے اترے, فصلا, پھر حضور نے نماز پڑھائی, ثم سعید المنبر, پھر حضور منبر پر جلوہ گر ہو گئے, فخطبنا, پھر حضور نے خبر دینا شروع کی, حتی حضرت العصر, یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا. پھر فرمایا ثم نزلا, پھر منبر سے نیچے اترے, فصلا, پھر نماز پڑھائی, ثم سعید المنبر, پھر منبر پر سرکار جلوہ گر ہوئے. محبت سے کہیں سبحان اللہ, یہ پورا ٹائم دیکھیے. فخطبنا, پھر حضور نے خطبہ دیا, ایک خطبہ پہلے سن چکے ہیں آپ حضرت عمر کی زبان سے, یہ دوسرا خطبہ ہے. فرما حتی غربت الشمس, یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو کسی نے پوچھا یہ کیا خبر دی حضور نے, تو صحابی کہتے فاخبرنا بما کان و بما کائن, ما کان و ما یکون, آگے دیکھیں بما کان و بما کائن, جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی بتا دیا, جو ہوگا وہ بھی بتا دیا. فعالمنا واحفظنا, اب جو ہم میں زیادہ علم والا تھا اس نے یاد رکھ لیا, جو اچھا حافظے والا تھا اس نے حفظ کر لیا. تو باپ دیکھیں یہ حضور کے علم کا سمندر ہے جو موجزن ہے اس وقت, کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں, اور حدیث کے الفاظ ہیں بما کانا و بما ہوا کائنن, جمی ما کان و ما یکون. یہ کہتے ہیں آپ نے اپنی طرف سے اصطلاح رکھ لی ہے. تو یہ تو اگر بندہ طالب علم ہو اور ڈھنگ سے اس نے کتابیں پڑھی ہوں اور علم حاصل کیا ہو, تو یہ اصول کا نظریہ ہے کہ بندہ کسی نظریہ کو بیان کرنے کے لیے اصطلاح اپنی طرف سے بنا سکتا ہے, جس کو بیان کیا گیا ولا مشاحت فی الاصطلاح, اپنی طرف سے کسی علم کی ٹرمس, اپنی بات کی وضاحت کے لیے ٹرمس اصطلاح ایجاد کرنا منع نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر فاضل بریلوی نے اسے ما کان و ما یکون کہا ہے, تو یہ اصطلاح حدیث میں ذکر ہوئی ہے, جو صحابی کہتے ہیں کہ جو حضور نے ہر نماز کے بعد منبر پر جلوہ گر ہو کر مغرب تک جو خطبہ دیا ہے اس میں کن چیزوں کا بیان تھا. فرما بما کان و بما کائن, جو کچھ ہو چکا تھا اور جو ہونے والا تھا سب بتا دیا, جو کچھ ہونا تھا جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ. اب دلوں کو تھام کر بیٹھے, ایک اور حدیث پاک کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, درود پاک پڑھیے. اس محنت کو صرف اپنی اور آپ کی مغفرت کی نیت اور دربار رسالت سے امید اور شفاعت کی غرض سے عرض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ, یہ صرف آپ کی عزت و شان کو بیان کرنے کی امید ہے, اور جو اللہ نے آپ کو جلوہ اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا, یہ اس کے حوالے سے ہے کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. تو صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہے تجھ پر, تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان کرنا, اور یا رسول اللہ آپ سے آپ کی شفاعت عظمیٰ کی خیرات لینے کی غرض ہے. حدیث پاک سنیے, مسلم شریف کتاب الصلاۃ, میں نے جمی ما کان و ما یکون, ما کان و ما یکون کا لفظ آپ کے سامنے بیان کیا, بولیں نہیں کیا تو دوبارہ حدیث پڑھتا ہوں, مل کر گئے آپ, توجہ گرمی سے ہٹا کر مصطفیٰ کی طرف چلے نا. میں کب سے کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس وقت میرے لباس سے پسینہ کتنا گر رہا ہے, یہ تو درمیان میں انقطاع ہوتا ہے تو مجھے گرمی محسوس ہو جاتی ہے, لیکن پھر ہم سفر مدینہ میں نکل جاتے ہیں تو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں. تو اپنی توجہ یہاں نہ رکھنا, یہ ملائیت کے جذبے سے نہیں عرض کر رہا, ایک مومن اور مخلصانہ جذبہ جو ہوتا ہے اور جو علماء ربانیین کا جذبہ ہوتا ہے. ملائیت میں تو سراسر گفتاری ہوتی ہے, جو علماء ربانیین ہوتے, جو علم باطن اور علم ظاہر پر یقین کرنے والے ہوتے ہیں وہ یقین سے بات کرتے ہیں, میں انہی کا قول آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب آپ دیکھیے, کہ میں نے جمی ما کانو ما یکون، ما کانو ما یکون کا لفظ آپ کو بتایا حدیث سے، ما کانو ما یکون کی حد کیا ہے، کہاں سے کہاں تک وہ بتایا. اب یہ کہتے ہیں کلی کہاں ہے، تو یہ لفظ کلی حدیث سے آپ سنیے، پھر تو شرک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آئیے حدیث پاک سنیے اور مصطفیٰ پر نثار ہو جائیے. اور یہ عقیدہ جو میرے امام نے کہا نا، یوں نہیں کہا کہ، یوں نہیں کہہ دیا میرے امام نے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. وہ کہنے لگے جی یہ شرک ہے، خبر تو سب انسانوں کی خبر تو جو ہے وہ اللہ کو ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہاں پر اعتراض کون کر رہا ہے، بات تو یہ کہ اللہ دیتا کہ نہیں دیتا، ہم کہہ رہے ہیں دیتا ہے، اور کیسے نہیں ہو سکتا. تیسرے پارے میں سورہ انفطار میں آپ دیکھتے ہیں نا قرآن کیا کہتا ہے، کرامن کاتبین، اللہ فرماتا ہم نے تم پر کرامن کاتبین رکھے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ ہر چیز کو جانتے جو تم کرتے ہو. تو جب فرشتہ ہر چیز کو جانتا ہے تو مصطفیٰ نہیں جانتے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ. وہاں پر قرآن کہتا ہے کہ یعلمون ما تفعلون، کہ جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو، قرآن کہتا ہے کہ کرامن کاتبین اس چیز کو جانتا ہے. تو فرشتہ جب جانتا ہے تو مصطفیٰ نہیں جانتے. تو جو قرآن کی آیت پڑھنا شرک ہو جانا چاہیے کہ جو تم کرتے ہو تو اللہ جانتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کرامن کاتبین بھی جانتے ہیں. تو جس طرح اللہ کی عطا سے وہ جانتے ہیں تو اللہ کی عطا سے اس سے زیادہ مصطفیٰ جانتے ہیں، اس لیے کہ کرامن کاتبین سے بڑا رتبہ غوث اعظم کا ہے. اس لیے کہ کرامن کاتبین کو رسالت نہیں دی گئی ہے. اور یہ نظریہ میں بارہا آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں علامہ طفزانی علیہ رحمت کے حوالے سے، کہ یہ بات غور سے سن لیجئے کہ جو فرشتوں میں رسول آئے ہیں، جو فرشتوں میں رسول آئے ہیں ان سے افضل انسان رسول ہے، لیکن جو عام فرشتے ہیں ان سے افضل حضور کی امت کے صحابہ اولیاء ہیں. تو کرامن کاتبین رسول فرشتے نہیں ہیں، رسول فرشتے وہ تو چار ذکر کیے گئے ہیں نا، کیا کتنے ذکر کیے گئے ہیں؟ اگر کسی شخص کے قول سے اگر یہ بات ظاہر بھی ہو جائے کہ ان پر رسالت کا قول کیا گیا ہے، لیکن مجموعی طور پر اس تفصیل کے ساتھ، ہر شک کے ساتھ، ہر جگہ پر نہیں ذکر کیا گیا، جس اعتبار سے حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل کو ذکر کیا جاتا ہے. تو لہذا جو غیر رسول فرشتے ہیں ان سے افضل امت مصطفیٰ کے اولیاء ہیں. اب آئیے حدیث پاک سنیے کہ مصطفیٰ کریم کو علم کلی کیسا دیا گیا ہے اور حضور ہمارے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں. اس میں مسئلہ حاضر ناظر بھی حل ہو جاتا ہے. مجھے میرے دوست کہہ رہے تھے کہ مسئلہ حاضر ناظر پر بھی کوئی تقریر کر دیں. میں نے کہا جی حاضر ناظر اور علم غیب کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ حاضر کا معنی ہی عالم کے ہیں، حضور ہمیں جانتے ہیں، یہی عقیدہ حاضر ناظر ہے. حضور کی قبر منور میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، حضور ہمیں جانتے ہیں، ہماری اچھائی اور برائی کو جانتے ہیں، نیکیوں پر خدا کی تعریف کرتے ہیں، برائی پر ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں. اسی جاننے کا نام حاضر و ناظر ہے. مل کر کہیں اسی جاننے کا نام، ذرا جلدی جلدی کہیں نا، وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے پاس. تو لہذا اس میں یہ بات گویا کہ اچھی طرح سے مکمل ہو رہی ہے. آئیے حدیث پاک سنیے کہ نبی پاک ہمارے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں. درود پاک، اللہم صل علی، میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کی نماز پڑھائی، صلاۃ الکسوف، چھوٹے کا سورج گہن کی میرے آقا نے کیا کی نماز پڑھائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں گئے، کھڑے ہو کر تکبیر کہی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی. سید عالم نے طویل قرات کے بعد رکوع کیا اور کافی لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے سر مقدس کو اٹھایا اور فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر کھڑے ہو کر طویل قرات کی اور وہ پہلی قرات سے کم تھی. المختصر، چار رکوع اور چار سجدے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے. آپ کے فارغ ہونے سے قبل سورج روشن ہو گیا، یعنی سورج کو جو گہن لگا تھا، توجہ ہے، سورج کو جو گہن لگا تھا، حضور نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ جب حضور اس سے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا. سبحان اللہ کہیں. تو پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد بیان کی اور پھر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ایسی بیان کی، میری ماں کہتی ہے حضرت عائشہ، کہ جس سے اللہ رب العالمین کے لائق ہے. سبحان اللہ کہیے. پھر ارشاد فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خطبہ دیا اور فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. لوگوں، انہیں نہ کسی کی موت کی بنا پر گہن لگتا ہے اور نہ کسی کی حیات اور زندگی اور ولادت کی بنا پر گہن لگتا ہے، اور جب تم انہیں سورج کو گہن یا چاند کو گہن میں دیکھو تو نماز کی پناہ میں آؤ اور اللہ رب العالمین سے کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تسبیحات اور نماز قائم کرو جب تک اللہ رب العالمین تمہارے لیے کشادگی کو پیدا نہ فرما دے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے دیکھا میں نماز میں آگے کیوں گیا اور پیچھے کیوں آیا؟ اسی میں تفصیل موجود ہے. آگے کیوں گیا, پیچھے کیوں آیا, خطبے میں ذکر فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ رأیت فی مقامی ھذا کل شیء اعدتم, فرما اللہ کی عزت کی قسم اس جگہ پر کھڑے کھڑے خدا نے مجھے وہ ساری چیزیں دکھا دی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے, جس کا تم سے وعدہ. اور حضور نے لفظ کیا استعمال فرمایا, ھذا کل شیء. ابھی شین نکرا ہے, اس کی طرف کل کی اضافت ہوئی ہے, یہ خود عموم کا اور استغراق کا فائدہ دے رہا ہے. فرما ھذا کل شیء اعدتم, ہر وہ چیز کلو, کہتے ہیں نا کہ نبی کے لیے کل کا لفظ کہنا شرک ہے, تو یہ حدیث میں خاص لفظ حضور نے اپنے لیے کل فرمایا. فرمایا کل شیء اعدتم, ہر وہ چیز, ہر وہ کلی چیز جس جس کا قرآن نے تم سے وعدہ کیا ہے, یہاں کھڑے کھڑے خدا نے مجھے سب دکھا دیا ہے. یہ حدیث اسی سند کے ساتھ حضرت جابر سے تھوڑی آگے آ رہی ہے, اس میں الفاظ دوسرے ہیں. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ انہ عرض علیہ کل شیء تولجونہ, فرما انہ عرض علیہ کل شیء, انہ عرض علیہ کل شیء, یا پر دیکھیں پھر کلی کا لفظ آیا, کل شیء تولجونہ. پہلی حدیث میں لفظ کیا تھا کہ تم سے جو خدا نے وعدہ کیا ہے وہ تمام چیزیں مجھے یہاں کھڑے کھڑے دکھائی گئی ہے. دوسری حدیث میں یہ حضور نے فرمایا کہ وہ تمام چیزیں مجھ پر پیش کر دی گئی, تو لیجو نہ ہو, جس میں تمہیں داخل کیا جائے گا, جس میں تمہیں داخل کیا جائے گا. ہر وہ چیز, ہر وہ چیز, ماں کے پیٹ میں داخل کیا جائے گا, دنیا میں داخل کیا جائے گا, قبر میں داخل کیا جائے گا, قبر سے اٹھا کر میدان محشر میں داخل کیا جائے گا, میدان محشر سے اٹھا کر انشاءاللہ سرکار کی شفاعت سے اللہ رب العالمین فضل فرمائے گا جنت میں داخل کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. بولیں سبحان اللہ. کیونکہ حضور نے داخل کرنے کو مشروط نہیں کیا کسی صفت کے ساتھ, جنت یا دوزخ کے ساتھ. فرمایا کہ یہ لفظ کل بتا رہا ہے کہ داخل کرنے کے اندر عموم ہے, ہر اس چیز جس میں تمہیں داخل کیا جائے گا. ماں کے پیٹ میں داخل کیا گیا, باپ کی پشتوں میں داخل کیا گیا, باپ کی پشتوں سے ماں کے پیٹ میں داخل کیا گیا, ماں کے پیٹ سے پھر دنیا میں داخل کیا گیا, دنیا سے تمہیں بچپنے میں داخل کیا گیا, بچپنے سے جوانی میں داخل کیا گیا, جوانی سے بڑھاپے میں داخل کیا گیا, صحت سے مرض میں داخل کیا گیا, مرض سے صحت میں داخل کیا گیا, تمہیں قبر میں داخل کیا گیا, قبر سے پھر امتحانات اور سوالات میں داخل کیا گیا, اس میں اجر و انعام میں داخل کیا گیا, پھر قبر سے اٹھایا جائے گا, حساب و کتاب میں داخل کیا جائے گا, پل صراط پر داخل کیا جائے گا, حوض کوثر پر داخل کیا جائے گا, اللہ کے حضور شامل کیا جائے گا. یہ جتنے دخول کی چیزیں ہیں, نبی پاک فرماتے ہیں کہ کل شیء تولجونہ, ہر دور وہ چیز جس میں تمہارا داخلہ ہوگا, سب چیزیں مجھے یہاں پر دکھا دی گئی. اور آگے حدیث سنیے, اس کے تیسرے الفاظ بھی اسی کتاب القصور مسلم شریف کے اندر خطبہ, کئی حدیث ہیں, چار پانچ حدیث ہیں, تو مختلف صحابی نے مختلف الفاظ نقل کیے ہیں. پہلے صحابی نے نقل کیا کہ ہر وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا ہے مجھے دکھا دیا گیا, کل کے لفظ موجود ہے, کل شیء. پھر دوسری حدیث میں آیا کہ جناب ہر وہ چیز جس میں تمہیں داخل کیا جائے گا, تو فرمایا کل شیء تولجونہ, وہ بھی مجھے بتا دی گئی. تیسری حدیث میں آیا کہ ما من شیء توعدونہ الا قد رأیتہ فی صلاۃ ھذہ, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. فرما ما من شیء, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, توعدونہ, جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا, اس میں سے کوئی چیز نہیں چھوٹی جن جن کا خدا نے تم سے وعدہ کیا, الا قد رأیتہ, یہاں تک کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا, قد رأیتہ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, فی صلاۃ ھذہ, اسی نماز کے اندر. اب کون ظالم ہے جو حضور کے علم کو محدود کرنے کی کوشش کرے اور لفظ کلی کو مشرک کہے, شرک کہے, جب بھی ماں کا نام یکون کو شرک کہے. کسی میں یہ زور اور دبدبہ ہے, نہیں ہو سکتا. میں نے تو ابھی علماء کے اقوال آپ کے سامنے نہیں پڑھے, میرے پاس تو وقت ہی ختم ہو رہا ہے اور بالکل اختتام کی طرف ہم پہنچ گئے. یہاں پر میں علماء کے اقوال آپ کے سامنے پڑھتا, لیکن چلتے چلتے میں علوم خمسہ کی بحث تو یہاں پر کر دوں, کیونکہ اگلا موضوع پھر ہم دوسرے موضوع پر رکھیں گے. مختصر سی گفتگو یہاں پر کر دوں, لیکن ایک جواب میں آپ کو دے دوں. کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ جناب یہ حدیثیں آپ نے پڑھی ہے, لیکن قیامت کے دن کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے, تو بخاری کی حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنا صحابی کہہ کر پانی پلا رہے ہوں گے, پھر اللہ فرمائے گا کہ نہیں یہ منافق ہیں, ان کو پیچھے کر دو. تو اگر نبی سب کو جانتے تھے, ساری چیزیں پیش کر دی گئی تھی, تو پھر وہ منافقوں کو اپنا صحابی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جواب اس کا سن لیجیے, سمجھ میں آئی بات. وہ حوض کوثر کی حدیث اکثر پیش کی جاتی. پہلا جواب اس پر یہ ہے کہ جو میں نے حدیثیں پڑھی اپنے گھر سے پڑھی ہے, رسول اللہ کا قول پڑھا ہے, اور آپ تو حدیث کے ماننے والے ہیں, اگر آپ واقعی میں حدیث کے عاشق ہیں تو دونوں میں مطابقت کریں, برابری کریں، دونوں کو لے کر چلیں۔ یہ کیا بات کہ آپ اگر تقریر میری ہوتی آپ تنقید کرتے، لیکن میں نے تو الفاظ پڑھے حدیث کے۔ آپ بھی تو عالم ہیں، آپ بھی بزرگ ہیں، تو دونوں میں مطابقت پیدا کریں نا کہ اگر حوض کوثر پر ایسا ہو رہا ہے تو یہاں اس حدیث کا کیا جواب ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات یہ، یہاں پر صحابی کا لفظ بیان کرنا یہ صحابہ کی توہین ہے، صحابہ کی توہین ہے۔ حضور نے صحابی نہیں فرمایا، الصحابی فرمایا آپ۔ صحابی میں الف صاد ہا، الف با یا ہے، لیکن حضور نے فرمایا الف صاد یا الصحابی۔ یہ یا تصغیر کے لیے، یا تصغیر کے لیے، یعنی حضور جانتے ہیں یہ منافق ہیں، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج حضور کے قریبی دوست جو ہیں وہ پانی پی رہے ہیں، تو جب وہ دور کھڑے ہوئے تو حضور نے کہا کہ آؤ آؤ، دنیا میں تو تم میرے بڑے دوست بنتے تھے نا، میرے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے تم، آؤ میرے الصحابی، آؤ آؤ میرے دوستو، آؤ آؤ۔ تو یہ صحابی کہنا ان کے عزت کے لیے نہیں بلکہ توہین کے لیے ہے۔ یعنی ایک شخص ہے جو آپ کے ساتھ کھاتا پیتا کاروبار کرتا ہے، لیکن پیچھے آپ کا مال بھی چراتا ہے اور خیانت بھی کرتا ہے، اور آپ کو پتا چل گیا کہ جناب یہ خائن بھی ہے، خائن بھی ہے، اور اسے بھی پتا ہے کہ انہیں پتا چل گیا ہے، لیکن آپ نے اپنے گھر پر دعوت کی، دروازے پر وہ آ گیا، آپ نے کہا یار یہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے، یہ بھی آ رہا ہے، تو اس کو دوست کہنا تعریف ہوئی یا اس کی ذلت ہوئی؟ بولو کیا ہوئی؟ ذلت ہوئی۔ تو یہ الصحابی کہنا جو تھا یہ تحقیر کے لیے تھا کہ دیکھو جو میرے صحابہ ہیں وہ تو جام بھر بھر کے پی رہے ہیں، اچھا یہ میرا ایک دوست ہے یہ بھی آیا، ذرا اسے بھی پانی پلا دو۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں محبوب، وما تدری ما حدث بعدک، تو نہیں جانتا انہوں نے تیرے بعد کیا کیا ہے۔ تو وہاں پر علم کی نفی نہیں، درایت کی نفی ہے، یعنی محبوب تو اپنی ذاتی فکر سے نہیں جانتا انہوں نے تیرے بعد کیا کیا ہے، ہمارے علم سے جانتا ہے تم انہوں نے تیرے بعد کیا کیا ہے۔ جب حذیفہ بن یمان حضور کے صحابی ہر منافق کو جانتے ہیں تو کیا رسول اللہ نہیں جانتے ہوں گے؟ اور تیسری بات، چلو بحث ختم کرو، بات لمبی نہیں کرتے ہیں۔ میں نے ایک مولوی صاحب نے جب حدیث پڑھی تو میں نے ان سے پوچھا یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہنے جی قیامت کا دن ہوگا، لوگ آئیں گے حضور کے پاس حوض پر اور پانی مانگیں گے، اور حضور ان کو صحابی کہہ کے بلائیں گے، اللہ کہے گا محبوب تجھے نہیں پتا انہوں نے تیرے بعد کیا کیا تھا، اور اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان کو بھگا دے اپنے پاس سے، ان کو دھتکار دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا۔ اگر نبی کو سب چیز کا علم تھا تو یہ بھگایا کیوں گیا؟ تو میں نے کہا جواب تو دے دیا، لیکن میں نے کہا یہ آپ کو آپ کے ابا نے کہانی سنائی؟ کہنے لگا نہیں میرے ابا نے تھوڑی سنائی۔ تو میں نے کہا کہ یہ تم کہاں گھر سے لکھ کر لائے؟ بولے نہیں گھر سے تھوڑی لکھ کر لائے۔ میں نے کہا کہاں سے لائے؟ کہنے جی بخاری میں آیا۔ میں نے کہا بخاری آپ کے چچا نے لکھی تھی؟ کہہ لگا نہیں ماں بخاری لکھی تھی۔ میں نے کہا ماں بخاری نے اپنے ابا کے واقعات لکھے؟ کہہ لگے نہیں۔ میں نے کس کے لکھے؟ کہنے جی حدیث سے لکھی ہے۔ تو میں نے کہا حدیث میں آیا؟ کہنے کہا ہاں۔ میں نے کہا حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کہا جی رسول بیان کر دیں۔ میں نے کہا اچھا پتا یہ چلا یہ واقعہ حضور نے خود بیان کیا ہے؟ کہنے کہا ہاں۔ میں نے کہا حضور نے خود بیان کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں کھڑا ہوں گا، لوگ پانی مانگ رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ آئیں گے؟ کہنے کہا ہاں ہاں یہ حضور نے خود بیان کیا ہے۔ میں نے کہا شرم کریں ذرا آپ، شرم کریں کہ جب ساری چیز حضور خود بیان کر دیں پھر کہتے حضور کو پتا نہیں تھا کہ وہ کون ہوں گے۔ کیونکہ جس تعصب میں سوال کیا جاتا نا اسی محبت میں میں نے جواب دیا ہے۔ حضور کے علم سے بغض رکھ کر جو انداز اختیار کیا جاتا ہے نا اعتراض کرنے میں، تو الحمدللہ حضور کے دفاع میں جو انداز اختیار کیا جاتا ہے وہ اختیار میں نے کیا ہے۔ پھر میں مقصد عرض کر دوں، میرے صاحب کوئی میرے سامنے کوئی جماعت کوئی گروہ نہیں ہے، میرے سامنے وہ فکر ہے جو حضور کے علم سے چڑھتی ہے، اور میرے سامنے وہ فکر ستائش کی اور سچ ستائش کے لائق ہیں کہ وہ فکر جو حضور کی ہر خوشی اور حضور کے ہر پیغام اور حضور کی ہر عظمت سے وہ باغ و بہار ہو جاتے ہیں۔ آخری بات جو میں یہاں پر عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ مین چیز اس میں آ جاتی علوم خمسہ، جو تھوڑا سے وقت پانچ سات منٹ کا ہمارے پاس رہ گیا۔ علوم پانچ چیزوں کا علم، کس کا؟ بولے کس چیز کا؟ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی کل کیا کرے گا، اور کون کہاں مرے گا۔ یہ پانچ چیزیں سورہ لقمان ختم ہو رہی ہے وہاں ذکر کی گئی ہے، سورہ لقمان ختم ہو رہی وہاں پر، اور وہاں پر کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، ان اللہ علیم خبیر، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ ابھی آیت پڑھ دی جاتی ہے، دیکھو یہ پانچ چیزوں کا علم کوئی نہیں جانتا۔ میں نے کہا بالکل، اللہ کے بتائے بغیر تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ پانچ چیزیں کیا، ذرہ تنکا بھی کوئی نہیں جانتا، تنکا بھی کوئی نہیں جانتا۔ کہ لگے نہیں اللہ بتاتا بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا یہ تو پھر دھاندلی ہے، یہ تو پھر زبردستی ہے، پھر ان حدیثوں کا کیا ہوگا، ان علماء پر کیا فتوے لگیں گے، اور ان صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، نبی پاک کے بارے میں خود کیا کہیں گے جو سرکار نے ان کے بارے میں خبر مرحمت فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ تو میں مختصر سی بات یہاں پر اس کو سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں، علماء نے اس پر اجمالی نظریہ یہ ذکر کیا، مسلمہ نظریہ علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ پانچ چیزیں علم الہی کا خاصہ ہے، لیکن اللہ جتنا چاہتا اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضور کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، حضور کے بارے میں تو کسی کو جرت بھی نہیں کہ کہے کہ حضور کو نہیں ہے،
علماء نے کبھی اس کو حضور کے لیے نہیں لیا، جس طرح کے گستاخ دریدہ دہنی کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر چرب زبانی کرتے ہیں معاذ اللہ. آج تک امت نے اس کو میرے جیسے اور آپ جیسے کے بارے میں، کہ اگر میرے جیسے آدمی کوئی کہے میں جانتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو علماء میرے جیسے آدمی کا تبصرہ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں سرکار کے بارے میں کبھی اس بارے میں علماء نے نہیں لکھا. اب سنیے حضرت امام قرطبی احکام القرآن میں، علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں، ملا علی قاری علیہ رحمت الباری مرقات شرح مشکات کے اندر، شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت، حضرت شیخ اللمعات کے اندر، ان تمام علماء جن کے کاندھوں پر اسلام کی بنیادیں ہیں، انہوں نے کہا دیکھو بھائی یہ پانچ چیز، ان سے سوال پوچھا گیا ان پانچ چیزوں کا علم کیا مخلوق کو دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی شخص ان پانچ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اعلان کرے یا ان پانچوں چیزوں کا اعلان کر دے کہ مجھے پتا ہے، تو اس کے جھوٹے اور سچے ہونے میں ایک فرق ہے. تو پوچھا گیا کہ اس کا جھوٹا ہونا کیا ہے؟ کہ اس کے لیے ایک علامت ہے. اس کا سچا ہونا کیا ہے؟ کہ علامت ہے. کہ اس کا مطلب اللہ بتا سکتا ہے؟ کہ ہاں بتا سکتا ہے. تو کہا یہ لیکن اگر کوئی کہے مجھے بتایا ہے تو اس کو سچا جھوٹا کیسے کہیں گے آپ؟ کہ اس کے لیے علامت ذات مصطفیٰ ہے. فرمایا کہ اب سنیے امام قرطبی مرقات فتح الباری تمام میں لکھا ہے، ومن ادعا علم شیء غیر مستند الیہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کاذبا فی الدعوۃ، کہ اگر کوئی شخص ان پانچ چیزوں کا علم حضور کے واسطے کے بغیر بیان کرے تو وہ جھوٹا ہے، اور اگر وہ ولی ہو اور وہ یہ کہے کہ میں خود سے نہیں جانتا مصطفیٰ کی نیابت سے جانتا ہوں تو وہ سچا ہے. تو دیکھیں علماء نے ذکر کیا کہ وہ ومن ادعا جو دعویٰ کرے علم شیئن ان چیزوں کا غیر مستند الیہ السلام حضور کی طرف نسبت کیے بغیر، کانا کاذبا فی الدعویٰ، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ مصطفیٰ کریم نے مجھے بتا دیا تو فرمائے وہ سچا ہے. تو یہ پانچ علم کی تصدیق تو حضور کی وجہ سے مخلوق پر ہو رہی ہے، اور اگر کوئی ظالم دریدہ دہنی کرتے ہوئے یہ کہے کہ حضور نہیں جانتے تو کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے. اب آپ دیکھیے کہ بدر کے اندر کیا قیامت کا علم، جو سب سے پہلے کہ قیامت، میں نے کہا حضور نے بتایا قیامت کا علم حضور کو ہے؟ قرآن میں قیامت کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے. میں نے کہا جو قرآن میں وہ سینہ مصطفیٰ میں، اور قیامت جو ہے وہ معدومات میں سے، موجودات میں سے. کہا جی موجودات میں سے. ہم نے کہا اس کا علم ممکن ہے؟ کہنے کہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا اگر اس کی سن ممکن نہیں ہے تو حضور نے کیوں فرمایا جمعے کے دن آئے گی؟ یہ قیامت کے متعلق علم نہیں تو اور کیا ہے؟ اب دیکھو کسی چیز کا علم یا تو دن سے ہوتا ہے یا مہینے سے ہوتا ہے، یا مہینے سے ہوتا ہے، دن سے ہوتا ہے کہ کس دن ہوگا یہ کام، کس مہینے میں ہوگا، کس وقت ہوگا اور کس سن ہوگا. چار چیزیں ہیں نا. حضور نے فرمایا قیامت جمعے کے دن آئے گی. بولے سبحان اللہ. یا رسول اللہ مہینہ کون سا ہوگا؟ فرمایا محرم الحرام. حضور تاریخ کیا ہوگی؟ کہ 10 محرم. حضور ٹائم کیا ہوگا؟ کہ عصر کے بعد کا. حضور سن کیا ہوگی؟ کہ یہ نہیں بتاؤں گا. کہ سن بتا دیا تو اسلام کی تو ساری رونق اسی سن پر رکھی ہوئی ہے. کہ کس سن پر آئے گی بتا دیا حضور نے. ایک ایک علامتیں بتا دی، دن بتایا جمعہ، وقت بتایا عصر، تاریخ بتائی 10 محرم، مہینہ بتایا محرم، سن کیا ہوگی؟ فرما اگر سن بتا دوں تو تیری داڑھی کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی، تیری نماز کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی، یہ ممبروں پر واعظ و نصیحت کی اہمیتیں ختم ہو جائیں گی. تو حضور نے جو سن نہیں بتایا وہ سن نہ بتانا مخفی رکھنا تھا. نہ بتانا اس لیے نہیں تھا کہ اللہ نے آپ کو بتایا نہیں. چلو قیامت جب آئے گی تو کم سے کم حضرت اسرافیل کو تو پتا چلے گا نا، کہ وہ سور پھونکیں گے نا بھائی. بولے نا یار، کہتے یہ قیامت جب آئے گی کسی کو نہیں پتا چلے گا. ہم نے کہا نہیں، قرآن میں تو ہے کہ اسرافیل سور پھونکیں گے. تو جب سور پھونکیں گے تو ان کو پتا ہوگا نا قیامت آ رہی، چلو سور پھونکو. تو جب حضرت اسرافیل کو پتا چل جائے گا قیامت آ رہی سور پھونکو، تو مصطفیٰ کو نہیں پتا. تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ سمجھ رہے میری بات؟ یہ میں وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ تفصیلی جوابات اس کے ہیں. میں الزامن چند باتیں آپ کے سامنے سر دس صرف آپ کے لیے عرض کرتا چلا جا رہا ہوں کہ یہ کب ہوگا اور کہاں ہوگا. اور ثم ان علینا بیانہ، قرآن نے کہہ دیا کہ قرآن نے ہر چیز کا بیان آپ کے سینہ اقدس کے اندر داخل فرما دیا. ایک بات. دوسری بات، بارش کب ہوگی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا آج ہم نے جلسہ اندر رکھ دیا اور تو نے سنا جلسہ کینسل کر دیا. کہ لگا ہاں یار ہمارے وہاں ایسا آڈیٹوریم نہیں تھا اس لیے جلسہ ہم نے کینسل کر دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ محکمہ موسمیات کہہ رہے تھے بارش ہونے والی ہے. میں نے کہا تو کہتا تھا بارش ہوگی تو خدا جانتا اور کوئی نہیں جانتا. جیو کے تازہ ترین پر تو بھی مان لے آیا. تو جب علم، انسان اپنے کسبی علم کے ذریعے موسموں کی باغ ڈور کو جان سکتا ہے تو علم نبوت کیا اس سے عاجز ہے؟
اگر زندگی میں اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اس زیست کے قاعدے میں عام انسان کو خدا نے کائنات کا شعور دیا ہے جو جس کے صدقے کائنات بنی، جو کائنات کا نائب اعظم ہے اور گویا کہ خدا کا خلیفہ اعظم ہے، اس کو اس کائنات کا اتنا بڑا منصب کا اور اتنی بڑی منصب دی گئی، خلافت کا منصب دیا گیا، اسے اس کائنات کے نظام سے کوئی واقف نہیں کیا گیا. آج سائنس ترقی کر رہی تو کہہ دیا جاتا ہے انسان پیدا ہی کائنات کے لیے ہوا ہے لہذا اس کا شعور دیا جا رہا ہے. میں نے کہا انسان پیدا ہوا ہے کائنات کے لیے اور کائنات بنی ہے میرے مصطفیٰ کے لیے. انسان کائنات کا محتاج ہے تو کائنات کے علم کو جان لیتا ہے، تو کائنات مصطفیٰ کی محتاج ہے تو کائنات کو جائیے کہ مصطفیٰ کو جانے. یہ اعتراض کہاں سے آگے کہ حضور کائنات کو نہیں جانتے، تو گستاخی ہے، بلکہ یہ کہو کہ کائنات کو تو حضور جانتے ہیں اس لیے کہ کائنات آپ کی محتاج ہے، آپ کے ماتحت ہے. کائنات حضور کا کائنات کو جاننا یوں کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت یہ ہے کہ کائنات جمع ہو کر حضور کو جان لے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. یہ عجیب و غریب تفہیمی انداز ہے جی کہ حضور کو کائنات کے بارے میں کا علم نہیں. کائنات کا محتاج انسان ہے تو وہ کائنات کا علم لیتا ہے، اور کائنات کے ہر ذر رنگ و بو محتاجی ہے مصطفیٰ کی طرف. واقعہ معراج نے بتا دیا، جب حضور گئے، جب حضور روانہ ہوئے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. گئے تو کائنات ساکت، کروڑ ہاں سفر ہو گیا ہزار سالوں کا، لیکن آئے تو ابھی بستر کی گرمی ختم نہیں ہوئی تھی، پانی نے جگہ نہیں چھوڑی تھی، کائنات ساکت ہو گئی. تو دنیا کو بتا دیا معراج کے واقعے نے کہ کائنات مصطفیٰ کی تعظیم کرے تو یہ اس کے لیے شرف کی بات ہے، مصطفیٰ تو اس کے سردار اور آقا ہیں. بارش کب ہوگی؟ کیا سورہ یوسف میں حضرت یوسف نے نہیں کہا تھا کہ سات سال قحط سالی ہوگی اس کے بعد بارش ہوگی؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں وقت میرے پاس نہیں ہے، اس لیے صرف میں اشارے آپ کو دے رہا ہوں. یہ کہنا کہ یہ بارش کب ہوگی، تو میں نے کہا کہ سورہ یوسف میں نہیں موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، وقت نہیں بنایا، ابھی پڑھتا آپ کے سامنے، کہ سات سال قحط ہوگی اس کے بعد بارش ہوگی. تو یہ علم حضرت یوسف نے دیا کہ نہیں دیا؟ تو کیا کہو گے حضرت یوسف کو؟ جب یوسف علیہ السلام کو یہ علم مل سکتا ہے تو مصطفیٰ کو بدرجہ اولا حاصل ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں حضرت گرامی، اس حوالے سے ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ سرکار نے حضرت عباس کو دیکھ کر اپنی چچی جان سے کہا، مبارک ہو چچی جان، آپ کو بہت مبارک ہو. انہوں نے کہا حضور کس بات کی؟ فرمایا تمہارے بطن کے اندر میری امت کا خلیفہ موجود ہے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن، یہ تو سرکار میں کیا عرض کروں، یہاں پر میں مجھ جیسا ہے مدہ. آئیے فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، کسی نے حضرت عمر سے پوچھا آپ کا انصاف ایسا ہے، یہ بعد میں چلے گا؟ فرما ہاں میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا وہ ایسی انصاف کرے گا. ہم صحابہ کا یوم مناتے ہیں، تو میں نے کہا عقیدہ اپنایا نا پھر آپ. حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا. تمام تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ تاریخ خلفاء دیکھیں، صحابہ دیکھیں، میرے نام پر اس کا نام ہوگا، میری طرح وہ نظام عادل کو دنیا میں نافذ کر دے گا اور اس کے پیشانی کے اوپر داغ بھی ہوگا. اب آپ دیکھیں حضرت عمر کی شہادت کے کئی سال بعد، تین پشتیں تو سمجھ لیں آپ بعد، حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جو حضرت عمر کے اولادوں میں سے تھے. آپ کا نام حضرت عمر کے نام پر تھا، اسی طرح عدل و انصاف آپ نے بنو امیہ کے اندر راسخ کیا. اور پیشانی پر جب پیدا ہوئے تو داغ نہ تھا، تو یہ علامت کیسے پوری ہوئی؟ بچپن میں گھوڑوں کے استبل میں کھیل رہے تھے، ایک گھوڑے کی ٹانگ کی ضرب ان کے سر پر لگی اور نشان آیا اور حضرت عمر کا قول وہاں پر صادق ہو گیا. تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا جب ڈاکٹر نے خود کہا تو مولوی صاحب الٹرا ساؤنڈ کرانے بھاگے. تو میں نے کہا ان رپورٹوں پر یقین کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ آج اگر مادی طاقتوں سے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹوں پر آپ یقین کر لیتے ہیں تو انسان اپنی ضرورت کے اعتبار سے یہاں تک پہنچ گیا ہے. تو کائنات کی ضرورت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے، مصطفیٰ کا تو یہ علم پہلے عطا کر دیے گئے ہیں. اور آخری بات یہاں پر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کون کہاں پر مرے گا اور کس جگہ مرے گا، یہ تو حضرت اسرائیل کو بھی پتا ہے، یہ نبی کے لیے نہیں مانتے کہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا ہم بھی کہتے نہیں جانتا، لیکن اگر اللہ بتا دے تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ اللہ بتاتا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خدا بتاتا ہے کہ فلاں کی روح فلاں جگہ قبض کرنا. یہ سلیمان علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ رہا تھا، آپ کا دوست تھا. حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان کے پاس آیا اور اسے بڑی آنکھوں سے دیکھا، وہ ڈر گیا. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ہوا کو حکم دیجئے، یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے، ہوا ان کے تابع ہوتی ہے. اور سورہ سواد میں قرآن نے کہا وسخرنا لہم الریح، ہم نے ہوا کو تمہارے تابع کر دیا، جہاں تم چاہو گے ہوا وہاں چلے گی. تو حضرت سلیمان سے کہنے لگا کہ مجھے ایسی جگہ پر اٹھا کے پھینکوا دو کہ جہاں پر کوئی نہ پہنچ سکے. کہا تجھے ہو گیا؟ کہا بس میری خواہش پوری کر دو. اب وہ بتانا نہیں کہ حضرت اسرائیل نے مجھے دیکھ لیا. اب ہوا کو حکم دیا کہ جو جہاں یہاں جا چاہتا اٹھا کے پھینک دو، اب پھینک دیا کھنڈرات کے اندر، وہاں پہنچا تھا اسرائیل پہلے سے موجود تھی. فرمایا میں یہی بولوں کہ تجھے روح تیری یہاں پکڑنی ہے میں نے، اور تو سلیمان کے ساتھ وہاں کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ، تیری روح میں نے یہاں قبض کرنی ہے اس وقت، اور تو سلیمان کے ساتھ وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ تو باپ دیکھے کس کو کہاں پر پکڑنا ہے، کہاں موت ڈالنی ہے، یہ تو حضرت اسرائیل کو بھی پتا ہے. سرکار بدر کے میدان میں گئے، جنگ سے ایک دن پہلے لکیریں لگائی ہیں، فرمایا ابو جہل یہاں گر کر مرے گا. بولے سبحان اللہ، عتبہ یہاں گر کر بنے گا، شیبہ یہاں گر کر بنے گا، ولید یہاں گر کر مرے گا. میرے آقا فاروق اعظم کہتے ہیں جنگ کے بعد میں وہاں پر پہنچا اور اللہ کی عزت کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، آپ نے جس جگہ پر لائن لگائی تھی، نشان لگائی تھی، وہ کافر وہیں گر کر مرا ہے، بال برابر بھی فرق نہیں آیا. چلو تقریر ختم، آؤ صوفیوں کے قول پڑھتے ہیں. ایک قول پڑھتا ہوں علامہ عبدالعزیز بن دباغ کا، جو غوث اعظم ہیں اپنے وقت کے غوث ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ پانچ چیزوں کا علم رسول کو ہوتا ہے؟ انہوں نے ڈانٹ دیا، تیری جرت کیسی ہوئی حضور کے بارے میں نفی کرنے کی؟ دیکھو داتا صاحب کے پاس کبھی حضور کے علم کی نفی نہیں ملے گی، میں بارہا آپ کو کہتا ہوں، غوث اعظم کے پاس نہیں ملے گی، صوفیہ کے مان اس ملا بکبک کے پاس ملے گی جسے خود علم کا کوئی حصہ نہیں ملا. وہ اولیاء جو روحانی پرواز پکڑتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضور کے نام سے ہمیں اتنا علم مل گیا، تو جس کے نام لینے سے اتنا علم مل گیا تو وہ ذات خود کیسے علم والی ہوگی. اب آئیے حضرت شیخ عبدالعزیز بن دباغ، جنہیں تھانوی صاحب غوث کہتے ہیں، اور واقعی میں یہ غوث ہیں، ان کی کتاب ہے الابریز. اس کا اردو ترجمہ عاشق لائے مرٹھی نے کیا، یہ اردو بازار میں مل بھی جاتا ہے، ترجمہ بھی انہوں ہی لوگوں نے کیا جو صبح شام کہتے ہیں نبی کو علم نہیں ہے. لیکن میں نے کہا ترجمہ کرتے ہوئے کم سے کم پیسہ لینے کی بجائے اس عقیدے کو اپنانے کی بھی کچھ امید رکھتے. لیکن الحمدللہ خدا جس کے نصیب میں اس بات کو داخل کر دیتے. عبدالعزیز بن دباغ، توجہ میری طرف، آخری قول سنیے، تقریر ختم کرتے ہیں اس موضوع پر. صوفیہ کے اقوال کے تحت بڑا پیارا قول ہے، لیکن درود پڑھ کر اپنے آپ کو تازہ کیجئے، صوفیوں کا قول ڈھیلا ڈھالا آدمی نہیں سنتا. اللہم صلی علی محمد و بارک. ادھر غوث اعظم کی شان بھی آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ حضور کے علم کا انکار کرتے ہیں، حضور کے علم کا وہ انکار کرتا ہے جن میں کوئی ولی نہیں گزرا. بولے نا سبحان اللہ. آپ حضور کی تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کے خود مرشد کو خدا نے اتنا علم دیا ہوتا ہے نبی کی عطا سے. تو دیکھیں نا یہ آیت نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ سنیوں کے فاتحے اور عرس کے علاوہ کہیں پڑھی دیکھی آپ نے؟ میں نے تو کہیں نہیں سنی، کسی کی تقریر میں سنی. یہ سنی پڑھتا ہے ہمیشہ، فاتحے میں پڑھے گا، گیارہویں شریف کا، کہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں. تو جس کے پاس ولی ہوگا وہی پڑھے گا نا، دوسرے پڑھتے ہی نہیں ہے. دوسرے کہنا ہمارے وہاں مزارات نہیں ہوتے، تو میں نے کہا جب شخصیت ہی نہیں ہے تو مزار کہاں سے ہوگا؟ اب ذرا سنیے آپ، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف رکھیے آپ. حضرت عبدالعزیز بن دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن فرماتے ہیں، ہوا صلی اللہ، جب کسی نے پوچھا نا کہ یہ پانچ چیزیں جو علوم خمسہ ہے، شاہ عبد الحق صاحب نے تو بڑے واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں لکھا کہ مراد آ است کے بے تعلیم الہی. یہ پانچ چیزوں کا علم جو نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر نہیں جانتا، اللہ بتا دے تو وہ جان لیتا ہے. اور کہاں تک جانتا ہے؟ تو حضرت عبدالعزیز بن دباغ کہتے ہیں، ہوا صلی اللہ علیہ وسلم لا یخفا علیہ شیء من خمس مذکورتی، خمسہ مذکورتی، فرمائے یہ پانچ چیزوں میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو جرت کہے اور کہے کہ حضور کو نہیں پتا تھی. خبردار، ان میں سے کوئی بھی چیز حضور پر مخفی نہیں تھی. آگے سنیے، آگے سنیے، کہیے سبحان اللہ. فرمایا حضور پر کیسے مخفی ہو سکتی ہے؟ وَكَيْفَ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَالْأَقْطَابُ وَالْأَقْطَابُ السَّبْعَةِ مِنْ أُمَّةِ الشَّرِيفَةِ يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَهَا وَهُمْ دُونَ الْغَوْثِ. فرمایا حضور سے کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ اس امت کے سات کتب ہوتے ہیں، سات کے سات کتب ان پانچ چیزوں کا علم رکھتے ہیں. یہ عبدالعزیز بن دباغ کا حوالہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ، عظیم امام الاولیاء ہیں. فرماتے کس میں جرت ہے کہ حضور سے اس کا انکار کرے؟ فرمایا اس امت میں سات کتب ہر دور میں ہوتے ہیں. فرمایا سات کتب، یعلمونہا، وہ اس کا علم رکھتے ہیں. اور آگے فرماتے وہم دون الغوث، اور اس کا رتبہ غوث سے کم ہوتا ہے. سنے، فرماتے ہیں کہ یہ کون جرت کر سکتا ہے کہ حضور اس چیز کو نہیں جانتے؟ اس کو تو حضور کی امت کے کتب بھی جانتے ہیں، جبکہ کتب جانے، کتب کا رتبہ تو غوث سے کم ہے، تو غوث تو اس کو ضرور جانتا ہے. اور آگے جن کے فرماتے ہیں فکیف بالغوث، اور یہ غوث سے بھی کیسے چھپا رہ سکتا ہے، یہ غوث سے کیسے چھپا رہ سکتا ہے جبکہ وہ قطب سے اوپر ہے؟ تو فرمایا جب فکیف الغوث، جب غوث کو یہ پتا ہے، فکیف سید الاولین والآخرین الذی ہوا سبب کل شیء، تو یہ حضور سے کیسے پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہر علم آپ ہی کے سبب سے آتا ہے.
جن کے دلوں کو خدا نے جتنا روشن کیا، انہوں نے ایسے جرت اور دو ٹوک الفاظ میں بات کیا ہے، ایسے جرت اور دو ٹوک بولے الفاظ کے اندر بات کی ہے اللہ اکبر. اور آئیے آپ 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہماری مسجد معراج شریف کی تقریر سننے، وہاں پر اس علم مصطفیٰ کریم پر میں مجھ جیسا ہے مدا نکما کیا عرض کرے گا. جن بزرگوں نے اس مفہوم کو سمجھا ہے اس پڑھ کر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آج کا یہ موضوع ہم اس طرف تکمیل کی طرف لے کے چلتے ہیں، جو مسئلہ علم غیب کے حوالے سے چند ضروری ابحاث جو مختصر مختصر کر کے ہم نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کی ہے، اور جتنی آیتیں حضور کے علم کی نفی میں پیش کی جاتی ہے وہ ہمارے عقیدے اور دعوے کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ساری آیات یا تو معدومات میں آتی ہے یا اللہ کے بغیر بتائے سے آتی ہے. اور میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں وضاحت کر دی ہے کہ نبی مکرم کو جو علم دیا گیا ہے وہ وحی کے ذریعے دیا گیا ہے، تعلیم کے ذریعے دیا گیا ہے، القاء کے ذریعے دیا گیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر حضور کو نہیں دیا گیا تو یہ جو ممبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے ہیں علامت قیامت، یہ اپنے گھر سے تو لے کر نہیں آئے ہیں، یہ حضور سے سن ہی کے تو بیان کر رہے ہیں. اور قیامت تو ابھی آئی نہیں ہے، نہ وہ علامتیں ظاہر ہوئی ہیں، وہ بھی تو غیب کی ساری باتیں ہیں. یہ تمام چیزوں کو بیان کرنا صرف اپنی حاضری بارگاہ رسالت میں پیش کرنا تھا، اپنے غلامی کے حق ادا کرنے کی کچھ ادنا سی کوشش کرنی تھی. کوئی کیا کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری زندگی ہے تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہماری جتنی زندگی ہے ہمیں اپنا بولیں آئے ہائے اپنا کام کرنا ہے. تو ہماری زندگی کے ساتھ جو ہماری ذمہ داری تھی اپنے کام کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں جو کوتاہی رہ گئی اللہ معاف فرمائے، اور جن بزرگوں کے صدقے مقبولیت ہوئی ان کے صدقے اللہ ہم تمام کا بیڑا پار فرمائے. ہمارا مقصد مناظرہ مباحثہ مجادلہ نہیں تھا، اس مسئلے کی تفہیم کرنا تھا، اور نوجوان دوستوں کے ذہنوں کو جو الجھایا جاتا ہے اس کی تفہیم کرنا تھا. میں اس موضوع پر کبھی نہیں آتا، معرفانی صاحب سے بھی میں نے عرض کیا تھا، لیکن درس قرآن میں ایسے لوگ آتے تھے کثرت سے اس بارے میں سوالات کرتے تھے، تو میں نے اس موضوع کو اس لیے شروع کیا تاکہ اس پر مکمل دروس تیار ہو جائے، تاکہ پھر ہم اپنے دوبارہ اصلاح اعمال و تربیت کی طرف روانہ ہو جائیں اور اس موضوع کو یہاں پر زیر بحث بنائیں. اور جب کوئی شخص چاہے تو یہ سیریز تیار ہوگی اور وہ اپنے حوالے سے اس چیز کو سماعت کر لے، یہ ہماری نیت تھی اور محض اللہ کی رضا کے لیے تھی. دعا کیجیے اللہ رب العالمین اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. جتنے حضرات آئے، جتنا وقت دیا، اور آج تو بڑا سخت امتحان تھا. حضرت طالوت جب اپنی فوج کو لے کر جا رہے تھے نا جالوت سے لڑنے کے لیے، توجہ ہے سورہ بقرہ میں نا، دوسرا پارہ ختم ہو رہا ہے. حضرت طالوت جب اپنی فوج کو لے جا رہے تھے جالوت سے لڑنے کے لیے، تو فوج میں سب نعرے لگانے والے تھے، نعرے تکبیر اللہ اکبر. اللہ نے اللہ کے محبوب جو تھے نبی اس وقت، انہوں نے کہا یہ سب صرف نعرے لگانے والے ہیں، چند ہی تیرے ساتھ جائیں گے، سب نہیں جائیں گے، سب بھاگ جائیں گے، 80,000-1,00,000 کمر میں سب بھاگ جائیں گے. تو انہوں نے کہا سلیکٹ کروں کیا کروں؟ تو کہا یہ ان کو پیاس بہت لگے گی، اردن کے قریب ایک نہر آ رہی ہے، شرط لگا دو اس نہر میں پانی کوئی نہیں پیے گا، پیاس ان کو بڑی لگی ہوگی، پانی نہیں پیے گا. اور جو اپنے نام و نمود اور اپنی ذات کے لیے آیا وہ پہلے کہے گا بھائی یہ بات کو ہم مانتے نہیں، بھاگ جائے گا. اور جو کہے گا کہ نہیں گھر سے نکلے تو خدا کے لیے، تو پھر بھاگ کے کیسے جائیں، وہ آئیں گے. تو صرف 313 رہ گئے جنہوں نے سے ایک گھونٹ پیا جو اجازت تھی، اور باقیوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو مر جائیں گے. تو حضرت طالوت نے فرمایا تم سے پیاس ابھی برداشت نہیں ہوتی تو آگے تو بڑے کٹھن مراحل ہیں. تو آپ نے اس موسم کی سختی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اخلاص کا ثبوت دیا ہے، اللہ رب العالمین اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.